السلام علیکم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة العذاب آیت نمبر 31. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے خطاب کنٹینیو ہو رہا ہے، اسی کا تسلسل چل رہا ہے. فرمایا، وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَآتَتْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی، اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے. نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. لستن کا احد من النساء، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مردوں کے لیے خصوصی طور پہ اور ساری امت کے لیے عمومی طور پہ اسوہ حسنہ بنایا گیا. آپ ہر رول میں رول ماڈل تھے، باپ کے طور پہ، ایک سپہ سالار کے طور پہ، لیڈر کے طور پہ، شوہر کے طور پہ. لیکن بات یہ ہے کہ عورتوں کے چند ایسے خصوصی معاملات ہوتے ہیں اور ان کی اپنی خاص نفسیات، اور جو عورتوں کی اپنی خاص ذمہ داریاں اور خاص ان کا مقام ہے، ظاہر ہے اس میں تو ایک مرد عورت کی رہنمائی نہیں کر سکتا. تو اس گیپ کو فل کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مسلمان خواتین کے لیے اسوہ حسنہ بنایا گیا، ان کو رول ماڈل بنایا گیا. تو عام عورتوں کی ہدایات کے لیے ازواج موجود ہیں، اور جو احکامات ان کو دیے جا رہے ہیں وہ ہمیں دیکھنے ہیں کہ ہم سب پر بھی وہ اسی طرح لاگو ہوتے ہیں جیسے کہ ازواج پر ہوتے تھے، الا یہ کہ چند ایکسیپشنز ہیں، استثناءات ہیں، اور وہ تو ایک معمولی سمجھ عقل رکھنے والا انسان بھی خود سمجھ سکتا ہے کہ یہ عام عورت کے لیے نہیں ہے اور یہ خصوصی طور پہ صرف ازواج ہی کے لیے ہے. لستن کا احد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اے نبی کی بیویوں. اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ جس کے دل کے اندر خرابی ہو وہ لالچ میں پڑ جائے، بلکہ صاف سیدھی بات کرو. تو یہاں پر قلنا قولا معروفا کی بات کی جا رہی ہے. سب سے پہلے بات کرنے میں ان کو رول ماڈل ہم سب خواتین کے لیے بنایا جا رہا ہے. کوئی عورت مسلمان ہو یا کوئی عورت مسلمان نہ ہو، تب بھی وہ ازواج کے ان کارناموں سے اور جو انہوں نے نمونے ہمارے سامنے رکھے ہیں اللہ تعالیٰ کی احکامات کی روشنی میں، اس سے سب خواتین، ساری دنیا کی خواتین بہت کچھ اسباق سیکھ سکتی ہیں اور بہت کچھ اپنی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر سکتی ہیں. آواز کی بات کی جا رہی ہے. آواز پہلا انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ ایک عورت کو مرد سے کیا مطلوب ہے. عام ضرورت کی بات کرنی ہے یا اس سے زیادہ کچھ اور چاہیے؟ انسانی آواز بڑی چیز ہے جو اللہ نے بنائی ہے. جانوروں کی آواز میں وہ بات نہیں ہے جو انسانی آواز میں ہے. انسانی آواز نہ صرف الفاظ دوسرے تک کنوے کرتی ہے بلکہ جذبات اور احساسات بھی کنوے کرتی ہے. تو یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ جب نامحرم مردوں سے بات چیت کی جائے تو معروف انداز میں بات کی جائے، یعنی کہ اس میں کوئی ناز اور انداز بھی نہ ہو، غیر ضروری لچک اور مٹھاس بھی نہ ہو، اور نہ ہی کوئی لٹھ مار انداز ہو، بلکہ معروف طریقے سے بات ہونی چاہیے. اس سے ایک بات تو جو ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ مرد عورت کی آواز سن سکتے ہیں، ورنہ اگر قطن عورت کی آواز پردہ ہوتی اور مرد عورت کی آواز سن نہ سکتا تو یہاں فرما دیا جاتا کہ تم مردوں سے بات مت کرو، قصہ ختم ہو جاتا کہ بات ہی نہیں کرنی. لیکن آپ خود سوچ لیجئے کہ اگر یہ پابندی لگا دی جاتی تو عورتوں کے لیے کس قدر دقت ہو جاتی. مرد نوکروں سے بات کرنی ہوتی ہے، اپنے کام کاج کے لیے نکلتی ہیں، دکانداروں سے بات چیت ان کو کرنی ہوتی ہے، کبھی کسی آفیشیل کام کے لیے جاتی ہیں تو بات کرنی ہوتی ہے، اور کچھ نہیں چلیں، کہیں بھی نہ جائیں، گھر میں ہیں، ٹیلی فون آتے ہیں، انٹرکام بجتے ہیں، 10 معاملات ہوتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عورت کے ساتھ ہمیشہ ایک اس کا محرم مرد بیٹھا رہے جو کہ ٹیلی فون کے جواب دیتا رہے یا انٹر کام اٹھاتا رہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو آواز کا پردہ نہیں ہے، لیکن پروٹوکال بتا دیا گیا کہ پراپر پروٹوکال ہے، بات کرو تو کس طرح کرو۔ ہمارے ہاں عورت کے بات میں ہم دیکھتے ہیں کہ دو ایکسٹریمز پائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تعلیم، تبلیغ یا کسی ضرورت کے لیے بھی مرد سے بات نہ کرے، اور دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ بلا وجہ، بلا ضرورت، بے تکلفی سے مردوں سے بات چیت کی جائے۔ جیسے عورتیں آپس میں بات چیت کرتی ہیں، ایسے ہی عورتیں مردوں سے بات چیت کرنے لگ جائیں۔ یہ دو ایکسٹریمز ہیں، ان کے بیچ کا طریقہ یہاں ہم کو بتا دیا گیا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں آج کہ جب عورت نے اپنی آواز کا حجاب چھوڑ دیا تو اس سے کتنی ہی خرابیاں معاشرے کے اندر پھیل گئیں۔ ٹیلی فونز ہی پر کتنے ہی افیئرز ہیں جو کہ ہو جاتے ہیں، انوائٹنگ انداز نہ ہو، فلرٹیشس انداز نہ ہو۔ اور ٹیلی فون اٹھا کر سب سے بہترین طریقہ ہے کہ آپ السلام علیکم کہیے، پھر آپ دیکھیے اگلے کی ہمت نہیں ہوگی کہ آگے کچھ اور بات کر سکے۔ اور یہاں بھی جو بات کی جا رہی ہے، آپ دیکھیں، فیطمع الذی، ایک مرد کی بات ہے، یعنی کہ جب عورتیں مردوں سے بات کرتی ہیں تو جو شریف مرد ہوتے ہیں وہ کوئی اس کے اندر ڈھکی چھپی چیزیں یا ڈھکا چھپا پیغام تلاش کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کرتے، بلکہ شریف مرد تو چاہتا یہی ہے کہ عورت اس سے ایک تکلف کے ساتھ اور ادب اور تمیز کے ساتھ بات کرے۔ مرد کو خود یہ بات پسند نہیں آتی کہ عورتیں زیادہ ناز اور ادا دکھا کر یا لچک کر یا آواز میں بہت زیادہ ہی کوئی میسج دے کر مرد سے بات کریں۔ خود شریف مردوں کو یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ تو یہی بات یہاں کی جا رہی ہے، سارے مردوں کی بات نہیں کی جا رہی، لیکن کیا ہے، ایکسیپشن کی بات، کہ شاید کوئی ایک آدھ ایسا ہو جس کے دل کے اندر مرض ہو، جس کے دل کے اندر خرابی ہو، اور وہ بلا وجہ غلط فہمی کا شکار ہو جائے اور عورت کی مشکل ہو جائے۔ تو ایک شخص کی بات کی گئی ہے کہ چند ایسے ہوں گے جو کہ کوئی غلط پیغام یا غلط میسج تمہاری بات کرنے کے انداز سے لے لیں۔ وقرنا فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹک کر رہو۔ اللہ کے رسول نے اس آیت سے کیا مطلب لیا؟ کہ کیا ازواج کو گھر سے نکلنے کی قطعاً اجازت نہیں تھی؟ اگر یہ آیت ہم اپنے سامنے رکھیں، صرف قرآن کو قرآن ہی سے سمجھیں، تو وقرنا فی بیوتکن یوں محسوس ہوتا ہے کہ قطعاً گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو اگر ہم صرف اور صرف قرآن ہی پر چلیں اور ہم حدیث کی روشنی میں قرآن کو نہ سمجھنا چاہیں، تو پھر ہم صحیح تفسیر تک، صحیح معنوں تک پہنچ نہیں سکیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج سے فرمایا کہ تم عورتوں کو ضرورت کے کاموں کے لیے گھروں سے نکلنے کی اجازت ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں مدینے کے معاشرے میں کہ ازواج، اور ازواج جو کہ نمونہ تھیں، ان کی دیکھا دیکھی باقی مسلمان خواتین بھی رشتہ داروں سے، عزیزوں سے ملنے کے لیے گھروں سے نکلا کرتی تھیں، مسجدوں میں پانچ وقت کی نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوا کرتی تھیں، حج اور عمرہ کرتی تھیں، سب کام کرتی تھیں۔ تو یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اصل تو تمہاری ذمہ داری گھر کی ہے، لیکن حدیث سے ہم کو پتہ چل گیا کہ اپنی ضرورت کے کاموں کے لیے ان کو گھر سے نکلنے کی اجازت ہے۔ جس چیز کی پابندی ہے وہ یہ کہ اتنا نہ نکلیں کہ گھریلو ذمہ داریاں نگلیکٹ ہوں۔ اصل دائرہ کار عورت کا گھر ہوتا ہے۔ اہلیت اور صلاحیت رکھتی ہوں تو ضرور سوشل ویلفیئر کے کام کریں۔ اس بات کا انکار ہم کر نہیں سکتے کہ ہمیں خواتین ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، کہ خواتین ڈاکٹرز بنیں، خواتین ٹیچرز بنیں۔ نوبل اور انتہائی ضروری دو پروفیشنز ہیں جس میں کہ خواتین کو ضرور آگے آنا چاہیے۔ عمر رضی اللہ عنہ مدینے کی گلیوں میں ایک دفعہ چکر لگا رہے تھے تو پتہ چلا کہ کسی کی بیوی لیبر میں ہے، یعنی درد ذہن میں مبتلا ہے۔ حضرت عمر فوراً اپنے گھر گئے، اپنی بیوی کو لے کر آئے اور انہوں نے بچے کی ڈلیوری میں مدد دی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ طب جانتی تھیں۔ تو کام اور ضرورت کے تحت ضرور نکلے، کوئی حرج نہیں۔ حرج کس میں ہے؟ کہ جب بغاوت کے طور پہ نکلے، ڈیفائنس کے طور پہ، ریبیلین کے ساتھ نکلے، اس کے اندر بڑا حرج ہے۔ تو ٹو میک اے سٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کوئی اپنا حق نافذ کرنے کے لیے نکل رہی ہیں، نہیں۔ دونوں رویوں کے اندر بڑا فرق ہو جاتا ہے۔ ضرورت کے لیے نکلنے کی اجازت دی گئی ہے، اور جب نکلیں گھروں سے ضرورت کے لیے، اب اس کا ایک طریقہ بتا دیا گیا، جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ سوشلی ریسپانسبل بہیویئر، اس کی بات ہے کہ ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، اور سابق دور جاہلیت کی سی سچ دھج نہ دکھاتی پھرو۔ تو یہاں جو ہم نے بات کی کہ عورتیں بے شک جابز کر سکتی ہیں، لیکن یہاں یہ بھی بتایا جا رہا ہے آگے کے ساتھ ہی ساتھ اللہ کے حدود کی حفاظت بھی کریں، ایسی نوکری نہ کریں جو ان سے ان کی سج دھج دکھانے کی توقع رکھتی ہو یا جس میں کہ ان کی زینت دکھانے کا تقاضا کیا جاتا ہو، وہ نوکریاں کریں جس میں کہ اللہ کے احکامات نہ ٹوٹتے ہوں، اسلامک اسپرٹ وائلیٹ نہ ہوتی ہو۔ زمانے جاہلیت میں عورتیں پورے سنگھار پورے سج دھج کے ساتھ نکلا کرتی تھیں، اس سے یہاں روک دیا گیا، اس لیے کہ جب عورت اپنی زینت کے ساتھ نکلتی ہے تو یہ چیز خود عورت کو ایکسپلوئٹ کرنے کا بہت بڑا ذریعہ بن جاتی ہے اور خود عورت اس چیز سے نقصان اٹھاتی ہے۔ تو دراصل یہاں پر عورت ہی کی حفاظت ہے جس کی بات کی جا رہی ہے۔ سجنا سمرنا عورت کے لیے نیچرل ہے، قطعاً اسلام نے پابندی نہیں لگائی اور نہ ہی اسلام نے کچھ اس چیز کو حقیر سمجھا ہے کہ دیکھو کیا ڈم ہے بالکل یا کیا بیوقوف ہے کیا میک اپ کرتی ہیں، نعوذ باللہ، ہرگز یہ اسلام کا ایٹیٹیوڈ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ریشم کا کیڑا میرے اور آپ کے لیے ہی تو پیدا کیا ہے، اور جتنی زینت ہے، جو میک اپ ہے، جو کپڑا ہے، بالکل استعمال کریں، قطعاً کوئی حرج نہیں، اور نعوذ باللہ نہ یہ کوئی بیوقوف ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ نے عورت کی فطرت بنائی ہے اور اللہ جانتا ہے کہ اس کی فطرت میں ہے سجنا اور سنورنا، تو یہ تو ایک نیچرل چیز ہے، اس پر ان نیچرل پابندی نہیں لگائی، صرف کیا کیا ہے، اس نیچرل فورس کو ہارنس کیا ہے، اس کو چینلائز کیا ہے، اس کو صحیح رخ پر ڈالا ہے کہ عورت کا اپنا شوق، اس کی اپنی فطرت کا تقاضا بھی پورا ہو جائے، لیکن اس سے نہ عورت کو خود نقصان پہنچے اور نہ مردوں کو اس سے نقصان پہنچے۔ تو اپنی زینت کو نمایاں کر کے اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ زینت یعنی کہ بال ہیں، کراؤننگ گلوری جس کو کہا جاتا ہے، چہرہ، لباس، زیور، میک اپ، یہ ساری چیزیں زینت میں آتی ہیں، ان کو ایکسپوز نہ کریں۔ آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی ملک ہو، ہم تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو تو رہنے ہی دیں، ترقی یافتہ ممالک کی ہم بات کرتے ہیں، وہاں بھی ان کی بھی خواتین کو شکایت ہے کہ آفیسز میں، یونیورسٹیز میں، آرم فورسز کے اندر مرد ان کو بہت تنگ کر رہے ہیں، سیکشل ہیریسمنٹ کی شکایتیں ہیں، ابیوز کی شکایتیں ہیں، مولیسٹیشن کی شکایتیں ہیں کہ وہ گندے گندے لطیفے سناتے ہیں عورتوں کو، سجیسٹو گفتگو کرتے ہیں، چھیڑا چھاڑی ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ عورت کا تبرج بھی ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ صرف اور صرف عورت کا تبرج اس کی وجہ ہے، لیکن یقیناً عورت نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی، اس نے پراپر پروٹوکول اختیار نہیں کیا، سوشلی ریسپانسبل بیہیویئر کا اس نے مظاہرہ نہیں کیا، لہذا اسی پر اس کی زد آ جا کے پڑ رہی ہے۔ زینت کو چھپا لیں، صحیح ڈریس کوڈ اختیار کر لیں تو یقیناً اس سے فرق پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو ڈیکوریشن پیس کے طور پہ نہیں بنایا کہ جیسے پارٹیز کے اندر شینڈیلیئرز ہوتے ہیں، قالین ہوتے ہیں اور بوکیز ہوتے ہیں، ایسے عورت بھی جا کر کسی دعوت کو یا کسی ڈنر کو یا کسی جگہ کو جا کر سجا دے، نہیں، ہم اتنی نعوذ باللہ کوئی گھٹیا مخلوق ہیں کہ ہم قالینوں کی طرح اور شینڈیلیئرز کی طرح ہو گئیں۔ بڑی با مقصد اور بہت اللہ تعالیٰ کی پیاری مخلوق ہے عورت، اللہ تعالیٰ کو بہت پیار ہے عورتوں سے اور بہت اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی حفاظت کی ہے، ہم سورہ بقرہ میں بھی یہ انداز دیکھتے آئے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایکوالٹی کی بات تو بہت کی جاتی ہے کہ مرد اور عورت میں ایکوالٹی ہونی چاہیے، چلیں انہیں پر اس کو رکھ کے دیکھ لیتے ہیں۔ اور جو ہمارا موضوع چل رہا ہے، عورت کی زینت، عورت کا سنگھار اور اس کا اظہار کرنے کا شوق، اس میں ذرا ہم مقابلہ کریں۔ تو اس میں کبھی آپ نے سنا کہ عورت اور مرد برابر ہیں؟ کبھی کسی فیمیل لب یا ویمنز لب کے ادارے کی طرف سے ہم نے یہ سنا کہ یہ مرد لب سے کیوں نہیں لگاتے؟ یہ بھی لگائیں، برابری ہونی چاہیے۔ یا کوئی یہ کہے کہ جب مرد میک اپ نہیں کرتے تو ہم کیوں کریں؟ یا یہ کہ مردوں کی طرف سے تقاضا آیا ہو کہ ہم بھی منی اسکرٹ پہنیں گے، ہم بھی ہالٹر ٹاپس پہنیں گے، ہم نے تو نہیں سنا، تصور میں لے کر تو آئیے ذرا، منی اسکرٹ پہنے ایک مرد جا رہا ہے کیسا لگے گا؟ ایکوالٹی ہے؟ ہو نہیں سکتی نا، بات ہی غلط ہے، بنیادی طور پہ یہ خیال ہی غلط ہے کہ عورت اور مرد برابر ہیں۔ کیسا لگے گا آپ کو، آپ ایک مرد کو لپسٹک لگائے اور جھمکے پہنے دیکھیں تو بہت ہی آپ کو برا لگے گا۔ تو جیسے مرد جب عورت بننے کی کوشش کرتا ہے تو بے انتہا برا لگتا ہے، اپنی عزت کھو دیتا ہے، اسی طرح جب عورت مرد بننے کی کوشش کرتی ہے اپنا مقام کھو دیتی ہے، اپنی عزت کھو دیتی ہے۔ فخر سے عورت بنیے اور اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اس نے مجھ کو عورت بنایا اور اللہ تعالیٰ نے کیسے میرے فطری تقاضوں کی بھی حفاظت کی ہے اور ان فطری تقاضوں کو پورا کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے اور حفاظت بھی کی ہے، دونوں ہی چیزیں ہیں۔ ایک دفعہ ایک آرٹیکل کہیں پڑھ رہی تھی، اس میں ایک ایئر لائن کے بارے میں لکھا تھا کہ وہاں کی ایئر ہوسٹس سے یہ تقاضا کیا کہ وہ منی اسکرٹس پہنیں گی, اور یہ عورتوں کو پہناتے ہیں, چھوٹے چھوٹے اسکرٹس پہناتے ہیں اور سب کچھ. اور مردوں کو آپ دیکھیں کسی بھی پوش ڈنر کے اندر مرد کا تو اوپر کا بٹن بھی بند ہوتا ہے, تخنا تو دور کی بات, اس کے تو پاؤں کے اوپر بھی موزہ چڑھا ہوا ہوتا ہے, صرف اس کی کلائیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں اور اتنا منہ. اور عورتوں کے لباس ذرا دیکھیے. تو یہی انہوں نے ایئر ہوسٹس سے کہا, پائلٹس ہیں یا جو میل سٹیورڈز ہیں وہ تو سوٹڈ بوٹڈ سر سے پاؤں تک کورڈ ہوتے ہیں, ان سے کہا کہ نہیں جو ایئر ہوسٹسز ہیں وہ منی اسکرٹس پہنیں گی. کچھ دن تو انہوں نے پہنے, پھر انہوں نے صاف منع کر دیا کہ ہم نہیں پہنتی, ہمیں سردی لگتی ہے, تو ہمیں بھی کوئی ایسا لباس دیجیے جو کہ ہم کو کور کرے. تو جسمانی طور پر بھی عورت کا بے لباس ہونا اس کے لیے نقصان دہ ہے, اور روحانی طور پہ تو ہے ہی. اور جو مورل کرپشن پھیلتا ہے وہ کسی بیان کی محتاج نہیں ہے, یہ ساری باتیں ہم خود سمجھ سکتے ہیں. تو فرمائے والا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولى, سجنا بننا عورت کی فطرت ہے, لیکن اس سجاوٹ کو نہ محرم مردوں کو دکھانا یہ جاہلیت ہے, یہ ماڈرنٹی نہیں ہے, ایجوکیشن نہیں ہے, یہ لبریشن نہیں ہے, بلکہ یہ تو جہالت ہے. اسلام تو جہالت سے نکال کر ہم کو علم کی روشنی کے اندر لے کر آتا ہے. تو ہمیں پھر اپنے رب ہی کی بات پر بھروسہ کرنا ہے. اپنی آنکھوں دیکھیے ہمارے سامنے آج دنیا کی صورت حال ہے کہ اس تبرج نے عورت کو کتنا نقصان پہنچایا. تو کیا وجہ ہے کہ پھر ہم اپنے رب کی بات پر یقین نہ کریں. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ, اور نماز قائم کرو. وَآتِينَ الزَّكَاةَ, اور زکات ادا کرو. وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اگر ہم یوں کہیں کہ نہیں یہ تو احکامات کے وقرن فی بیوتکن اور تبرج والی چیز جو ہے یہ تو صرف ازواج کے لیے تھی, لیکن آپ دیکھیں یہ آگے احکامات جو آ رہے ہیں اس کے بارے میں تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ صرف ازواج کے لیے ہیں. نماز پڑھنا, زکوٰۃ دینا, اللہ رسول کی اطاعت کرنا, یہ تو جنرل احکامات ہیں. تو پھر وہی بات یاد رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو رول ماڈل بنا کے تمام خواتین کو انہی کاموں کی ہدایت دی جا رہی ہے جو ان آیات کے اندر احکامات آ رہے ہیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کرے. یاد رکھو اللہ کی آیات اور حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں. ان اللہ کان لطیفا خبیرا, بے شک اللہ لطیف اور باخبر ہے. اب یہاں پر چند باتوں سے منع کیا گیا اور چند باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی کہ کرنا کیا ہے. حکمت کی باتیں, تم یاد کرو اور تم پڑھو, یعنی عورت کو معلم بنایا جا رہا ہے, اور عورت تو ہے ہی معلم, اللہ تعالیٰ نے یہ صفت اس کے اندر رکھ دی ہے. اسی لیے انسانیت کا مستقبل عورت کی گود میں ڈالا گیا ہے. مرد تو انسانیت کا حال سنبھالتے ہیں نا, آج کا دن ٹوڈے. عورت کی گود میں کیا ہے؟ مستقبل, اگلی نسل عورت کی گود میں پلتی ہے. جو زیادہ اہم کام ہے اللہ نے عورت کے سپرد وہ کام کیا ہے, اتنا اللہ تعالیٰ نے عورت کو ٹرسٹ کیا ہے. تو مائیں جب ہوں گی اور مائیں پڑھنے لکھنے کا جب شوق رکھیں گی تو ان کو پڑھتا لکھتا دیکھ کر بچوں میں بھی علم کی طلب اور علم کا شوق یقیناً پیدا ہوگا. ہمارے ہاں اگر عورتیں اس آیت پر عمل کر لیں اور پڑھائی میں مصروف ہو جائیں تو یقین کریں کہ 90% گھریلو جھگڑے ہمارے ہاں سے ختم ہو جائیں. فالتو وقت ہو اور دماغ بھی فارغ ہو تو یہ دونوں چیزیں پھر شیطان کے کام آنے لگ جاتی ہیں, شیطان ان پر قبضہ کر لیتا ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ ایمٹی مائنڈ از اے ڈیولز ورک شاپ, تو پھر یہی ہوتا ہے. تو عورتوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں. انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی, علمی مصروفیت بہت انسان کو خوشی دیتی ہے. آپ کبھی ہاتھ میں پینسل پکڑ کر دیکھیے اور لکھنا شروع کیجیے, آپ دیکھیں کس قدر آپ کو سکون اور اطمینان ملے گا. یہ کریونگ ہے ہمارے اندر, اور ہماری زندگی میں جو بے چینی ہے, کیا پتا اس کی ایک وجہ یہ ہو کہ ہماری زندگی میں کسی پازیٹو کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹی کی کمی ہے, کسی مثبت مصروفیت کی ہماری زندگی میں کمی ہے. تو جب انسان علم حاصل کرنے میں لگ جاتا ہے تو اسے ذہن صحت مند رہتے ہیں. جب سے مسلمان عورت میں علم حاصل کرنے کا شوق ختم ہوا, وہیں سے آپ اس پوائنٹ سے تاریخ میں دیکھ سکتی ہیں کہ مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ تعلیم الامی تعلیم الامتی, ایک ماں کو تعلیم دینا ایسا ہے جیسے کہ ایک پوری امت کو تعلیم دے دی جائے. پہلا مدرسہ تو عورت کی گود ہے، بنجر زمین سے کھیتی نہیں نکلتی نا، اسی طرح جاہل گودوں سے اچھی نسل نہیں نکل سکتی، جاہل گود سے، بنجر گود سے عالم کہاں سے نکلیں گے؟ تو عورت کی جہالت دور کرنا یہ بہت بڑا اسلام کا مشن ہے، اور اسلام اس میں بہت حد تک کامیاب ہوا۔ جب تک اسلامی حکومت رہی عورتوں میں پڑھنے لکھنے کا بہت چرچا رہا، ترقی ہوتی رہی، جب عورتوں نے پڑھنا لکھنا چھوڑ دیا اس کے بعد سے مسلمانوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ زوال شروع ہو گیا۔ ایک چیز جس سے کہ بالکل ہمیں منع کیا گیا ہے کہ علم کو اسکیپزم کے طور پہ استعمال نہیں کرنا، اس کی تو قطعاً ممانعت ہے کہ اپنی گھریلو ذمہ داریوں سے فرار حاصل کرنے کے لیے علم حاصل نہیں کرنا، نہ پروفیشن اختیار کرنا ہے کہ گھر میں شوہر اور بچے اور گھر اور باقی سب چیزیں نگلیکٹڈ ہیں اور پروفیشن میں نکل جائے، اس کی اجازت ہمیں نہیں ہے۔ اس کے لیے تو پھر یاد کر لیجئے وقرن فی بیوتکن، یہ پہلی چیز ہے۔ دین کا علم حاصل کرنے بھی، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بھی ایک فرار کے طور پہ نہیں نکلنا کہ چلو گھر میں تو جو ہوتا ہے وہ ہوتا رہے، ہم تو چل کے درس سن لیتے ہیں، ہم چل کے قرآن کا ترجمہ یاد کر لیتے ہیں۔ ہرگز نہیں، یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے، وہ بھی ذمہ داریاں پوری کرنی ہے اور پھر یہ ایک اضافی ذمہ داری اپنے اوپر اٹھانی ہے۔ پروفیشن بنانے کی بھی اجازت ہے کہ پروفیشن کے طور پہ بھی آپ کو علم حاصل کر سکتی ہیں، اس کی رخصت ہے۔ لیکن جس چیز کی ترغیب ہے، جو چیز انتہائی پسندیدہ ہے، وہ ہے پرسنل گرومنگ کے لیے، اپنے آپ کو سجانے کے لیے اور اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے اور اپنی آخرت سنوارنے کے لیے۔ ان کاموں کے لیے تو عورت ضرور ہی علم حاصل کرے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ریشمی کپڑے اور زیور اور میک اپ عورت کو سجاتا ہے، ہرگز نہیں، علم عورت کو سجا دیتا ہے، اور حیا بھی عورت کا زیور ہے۔ حیا ہو عورت میں اور عورت میں علم ہو، اس سے خوبصورت کوئی عورت نہیں ہو سکتی۔ تو ہم نے ان دو چیزوں کا سنگھار ہی چھوڑ دیا، نہ علم سے سجایا اپنے آپ کو، نہ حیا سے اپنے آپ کو سجایا، تو اصل سجاوٹ تو پھر ختم ہو گئی۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات بالیقین، وہ مرد اور وہ عورتیں جو مسلم ہیں، مومن ہیں، مطیع فرمان ہیں، راست باز ہیں، صابر ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے، صدقہ دینے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ اس میں عورتوں اور مردوں کا برابر کا ذکر ہے۔ صابرین والصابرات، خواشین والخواشیات، متصدقین والمتصدقات، کہ یہ ایک کیفیت ہے جو کہ سامنے رکھ دی گئی ہے۔ نیکیوں کی فہرست یہاں پر آ رہی ہے، عقیدہ بھی آ گیا اور عمل بھی کافی حد تک آ گیا۔ کیا عقیدہ رکھنا ہے اور کیا عمل کرنا ہے، اندرونی شخصیت کیسی ہونی چاہیے اور بیرونی شخصیت کیسی ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر ہمیں توجہ دلائی جا رہی ہے ایک اور میدان کی طرف، کہ تم یہ کس میدان میں اکوالٹی کا تقاضا کر کے نکلی ہو؟ اے عورتوں، ذرا دیکھو تو کہ کوئی نوکری تمہیں مل جائے، کوئی تنخواہ تمہیں مل جائے، ٹھیک ہے، انصاف ہونا چاہیے یہاں پر، کوئی شک نہیں اس میں، لیکن یہ دنیا ہے کتنے دن کی، کتنے دن یہاں رہ لو گے، کتنا کما لو گے؟ ایک اور بھی تو میدان ہے، اور یہاں پر کمپلیٹ اکوالٹی ہے، مکمل مساوات ہے یہاں پر، اور وہ ہے نیکیوں کے میدان میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا۔ اگر ہم نوکریوں میں مقابلہ کرنا چاہیں، ہم کر نہیں سکیں گی، اس لیے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے مرد کو جسمانی طاقت زیادہ دی ہے، ہم کمپیر نہیں کر سکتی اس سے، ضرورت بھی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عورت میں تخلیق کی صلاحیت رکھی ہے، بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھی ہے، مرد کمپیٹ نہیں کر سکتے، چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے، کتنی بھی کوشش کر لیں وہ بچہ نہیں پیدا کر سکتے۔ تو یہاں تو مقابلہ ہے ہی بیکار، اس لیے کہ دونوں کی ساخت ہی ڈفرینٹ ہے، دونوں کی فزیک ہی ڈفرینٹ ہے، جسمانی ساخت، جسمانی صلاحیتیں، ذہنی ساخت اور ذہنی صلاحیتیں، وہ بھی ڈفرینٹ ہیں، ان کے ہارمونز بھی ڈفرینٹ ہیں، ہر چیز ان کی مختلف ہے، وہ ایک ہو نہیں سکتے۔ جہاں برابری ہے وہ ہے آخرت کا میدان، جنت کے بلند درجے، اللہ کی غلامی میں آنے کی تڑپ اور طلب، اللہ کے دین کے لیے کام کرنے کا شوق، یہ بھی تو جاب آفر ہے نا اللہ کی طرف سے۔ تو اگر تم کو آفر لینی ہے تو یہ آفر لے لو، اللہ آفر کر رہا ہے، آؤ اللہ کے دین کے لیے کام کرو، پھر دیکھو تمہیں کس قدر اسپرچل سیٹسفیکشن ملتی ہے، کس قدر تمہارے دل خوش ہوتے ہیں، کس قدر تمہاری روحانی ترقی ہوتی ہے۔ تو جو یہ صفات اپنے اندر پیدا کر لیں، ان کے لیے فرمایا گیا اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت، جنت کے بلند درجے، ان کو حاصل کرنے میں، ان میں بھاگ دوڑ کرنے میں ایکول اپرچونٹی ہے، اس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، ایکوالٹی آف سیکسز ہے اس کے اندر، بالکل دونوں کو برابر کا موقع دیا جا رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی طرف توجہ کریں۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ تو صریح گمراہی میں پڑ گیا۔ بڑی اہم آیت ہے، آپ دیکھیں یہ فریم آف مائنڈ بڑی چیز ہے نا، کس ہم نقطۂ نظر سے اور کس قسم کا ذہن رکھ کر ہم کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ عورت کو قید کر دیا گیا، چادر اور چار دیواری، سنتے ہیں نا، قید کر دیا ہے عورت کو چادر اور چار دیواری میں۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ہم نکالتے ہیں، چادر سے بھی نکال دیا، چار دیواری سے بھی نکال دیا۔ تو اب ذرا آپ خود دیکھ لیجئے جا کر، اسلام کو چھوڑ دیں، رہنے دیں ایک طرف، قرآن کو بھی رکھ دیں ایک طرف، قرآن پڑھانے والوں کی بات کو بھی رہنے دیں، آپ صرف انہی کے سٹیٹسٹکس دیکھ لیجئے جہاں پر انہوں نے عورت کو آزادی دینے کا فیصلہ کیا ہے اور جہاں عورت کو انہوں نے آزادی دی ہے۔ یہ انلمیٹڈ آزادی جو انہوں نے عورت کو دی، یہ خود عورت کی بدترین غلامی بن چکی ہے، اور انہوں نے ان کو اللہ رسول کی طرف سے غافل کر دیا۔ حفاظت میں اور قید میں کیا فرق ہے؟ پروٹیکشن کس کو کہتے ہیں اور قید کس کو کہتے ہیں؟ قید تو وہ کیا جاتا ہے جس نے کوئی جرم کیا ہو، مجرم ہو، اور حفاظت کس کی جاتی ہے؟ گارڈز تو ہے قیدیوں پر بھی، مجرموں پر بھی گارڈز بٹھائے جاتے ہیں، اور جو اپنی حفاظت کرنا چاہتے ہیں ان کی بھی پرسنل باڈی گارڈز ہوتے ہیں۔ کیا ایک ہی بات ہے؟ مجھے بتائیے، گارڈز وہاں بھی ہیں، گارڈز یہاں بھی ہیں، فرق کس چیز کا ہے؟ فرق اپنے آپ کو مجرم سمجھنے کا ہے یا اپنے آپ کو بہت قیمتی سمجھنے کا ہے؟ اگر عورت یہ سمجھتی ہے کہ میں مجرم ہوں، کوئی سائیکولوجیکل پرابلم اس کو اس طرح کا ہے، کوئی غیر شعوری طور پہ کسی نے اس کو یہ احساس دلا دیا ہے کہ تم گندی ہو، تم ایول ہو، تم بہت بری ہو اور تم کو تو قید کر کے رکھنا چاہیے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ان تمام قوانین کو کس طرح دیکھے گی کہ مجھے قید کر دیا گیا۔ اور جو عورت اسلامی نقطہ نظر سے اپنے آپ کو دیکھتی ہے کہ میں کتنی باعزت ہوں، میں کتنی قیمتی ہوں، میں کتنی پریشس ہوں، اللہ تعالیٰ نے کیسی میری قدر افزائی کی ہے، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے سکون کی دولت میرے پاس رکھوائی ہے، اور کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوی، ایک ماں، ایک بیٹی اور ایک بہن کے طور پہ میرا درجہ بلند کیا ہے، تو وہ مسلمان عورت تو اپنے آپ کو نہایت پریشس، نہایت قیمتی چیز سمجھے گی۔ اور اس نقطۂ نظر سے جب وہ پڑھے گی تو یہ ساری آیات پڑھ کر اس کو لگے گا کہ واہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے میری کتنی حفاظت کی ہے۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا، اپنی بیوی کو نہ چھوڑ اور اللہ سے ڈر۔ اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا۔ اب یہاں اشارہ ہے، جس شخص کی بات ہے وہ ہے حضرت زید بن حارث۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی سے آزاد کروا کے اور اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ جب قرآن میں یہ بات آ گئی کہ منہ بولا بیٹا نہیں بنایا جا سکتا، تو حضرت زید بن حارث، جو کہ حضرت زید بن محمد کہلایا کرتے تھے، اب دوبارہ ان کا نام زید بن حارثہ ہو گیا۔ یقیناً ان کو ایک محرومی کا احساس ہوا ہوگا، تو سمجھیں کہ ایک طرح سے اس محرومی کے احساس کو ختم کرنے کے لیے، اور دوسری طرف غلام اور آقا، یہ طبقاتی تقسیم کم کرنے کے لیے، یہ دو موٹیوز تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت زید کی شادی وہ اپنی پھوپھیزاد بہن حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے کر دیں، اور یہ نکاح آپ نے خود کروایا۔ حضرت زینب اور حضرت زید دونوں بہت اچھے تھے، لیکن آپس میں نہ بنی، اور یہ عین ممکن ہے کہ دو لوگ بہت اچھے ہوں اپنی اپنی جگہ، لیکن آپس میں میاں بیوی کے طور پہ ان کی نہ بن سکے اور طلاق ہو جائے۔ تو ہمارے معاشرے میں جب ہم طلاق کے بارے میں سنیں تو ہم کھوج کرید یا سراغ لگانے کی کوشش نہ کریں کہ اچھا بتاؤ کیا ہوا کیا ہوا، اور پھر ہم اتنا اس کو کھوجتے ہیں اور اتنا کریدتے ہیں کہ ہم بلا آخر کسی نہ کسی کا قصور نکال کر ہی چھوڑتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں لڑکا بہت اچھا تھا، لڑکی بہت بری تھی، लड़की बहुत अच्छी थी, लड़का बहुत बुरा था, या दोनों बहुत अच्छे थे, सास बहुत बुरी थी, तो जरूरी नहीं है कि कोई भी बुरा हो। ये केस आप देख लीजिए, कोई भी बुरा नहीं था, बस ना बनी, आपस में रेपो ना हो सकी। अल्लाह के रसूल के समझाने के बावजूद नौबत तलाक तक आ पहुंची और अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अब खुद आपको जैनब से निकाह करना होगा। ये एक बहुत बड़ा कदम था, इसलिए कि सदियों पुरानी अरब में ये रस्म चली आ रही थी कि मुंह बोले बेटे की बीवी सगी बहू की तरह हुआ करती थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खूब एहसास था कि अगर वो हजरत जैनब से निकाह करेंगे, जो इनके मुंह बोले बेटे की मुतलका हैं, तो मुनाफिकीन और काफिर वो तो पहले ही उधार खाए बैठे होते थे, वो तो एक प्रोपेगेंडे की मुहिम शुरू कर देंगे, इस कदर लानतान करेंगे और क्या कुछ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार पर कीचड़ उछालेंगे। आप ये चाहते नहीं थे कि हजरत जैद हजरत जैनब को तलाक दें, लेकिन जब वो हो गई, फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जैनब से निकाह करना पड़ा। और ये इसलिए करना पड़ा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल थे, आपके बाद कोई नबी कोई रसूल आना नहीं था कि जो इस इतनी पुख्ता रस्म को तोड़ता, और रस्म इतनी डीप रूटेड थी कि किसी सहाबा के ये काम करने से भी लोगों के जहनों से इसकी शनात और इसकी बुराई ना निकलती। खुद नबी को यह काम करके दिखाना था और दीन की तकमील का यह लाजमी हिस्सा था कि हर गलत रस्म खत्म कर दी जाए, चाहे वो कितनी भी बुरी लोगों को क्यों ना लगे। अगर अल्लाह की नजर में कोई चीज दुरुस्त है तो फिर बातें बनाने वालों की बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए, और कोई तो हिम्मत वाले चाहिए होते हैं जो गलत रसूमात के खिलाफ स्टैंड लें और उनको माशरे से निकालने की कोशिश करें। उसी वाक्य की तरफ इशारा है, वतख्शन नासा वल्लाहु अहक अन तख्शाहु, तुम लोगों से डर रहे थे हालांकि अल्लाह उसका ज्यादा हकदार है कि तुम उससे डरो। फिर जब हजरत जैद उससे अपनी हाजत पूरी कर चुका तो हमने उस मुतल्लका खातून का तुमसे निकाह कर दिया ताकि मोमनों पर अपने मुंह बोले बेटों की बीवियों के मामले में कोई तंगी ना रहे जबकि वो उनसे अपनी हाजत पूरी कर चुके हों। और अल्लाह का हुक्म तो अमल में आना ही चाहिए था, नबी पर किसी ऐसे काम में कोई रुकावट नहीं है जो अल्लाह ने उसके लिए मुकर्रर कर दिया हो। यही अल्लाह की सुन्नत उन सब अंबिया के मामले में रही जो पहले गुजर चुके हैं, और अल्लाह का हुक्म एक कतई तयशुदा फैसला होता है। ये अल्लाह की सुन्नत है उन लोगों के लिए जो अल्लाह के पैगामात पहुंचाते हैं और उसी से डरते हैं, और एक खुदा के सिवा किसी से नहीं डरते, और महासिबे के लिए बस अल्लाह ही काफी है। मकाना मोहम्मद उन अबा अहदम में रिजालकुम वला के रसूल अल्लाह व खातम नबीयीन वकान अल्लाह बिकुल्ली शैइन अलीमा। लोगो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, मगर वो अल्लाह के रसूल और खातम नबीयीन है, और अल्लाह हर चीज का इल्म रखने वाला है। एक एतराज का जवाब है इसके अंदर जो लोगों ने किया कि बहू से निकाह कर लिया, तो फरमाया कि जब सगा बेटा ही नहीं तो बहू कहां से आई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे बचपन ही में फौत हो गए, रिजाल की यानी बड़ी उम्र को कोई ना पहुंचा, तो फरमाया कि आप किसी मर्द के बाप नहीं हैं, बल्कि आप तो खातम नबीयीन हैं, अल्लाह के रसूल हैं। खातम का मतलब होता है मोहर लगाने वाला, ये स्टैंप करने की बात नहीं है बल्कि सील करने की बात है। मोहर लगा देना किसी चीज को, किसी चीज को ऐसे सील कर देना कि जो चीज उसके अंदर है वो बाहर ना आए और जो चीज बाहर है वो उसके अंदर ना जा सके। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही नबूवत के सिलसिले पर मोहर लग गई, उसको सील कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, नबूवत और रिसालत का सिलसिला बंद हो गया। बुखारी में हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल की क़यादत अंबिया किया करते थे, जब कोई नबी मर जाता तो दूसरा नबी उसका जानशीन होता, मगर मेरे बाद कोई नबी ना होगा बल्कि खुलफा होंगे। एक और हदीस में आता है, रिसालत और नबूवत का सिलसिला खत्म हो गया, मेरे बाद अब ना कोई नबी है और ना कोई रसूल। एक और हदीस है, तवील हदीस है, उसका एक टुकड़ा ये है, आपने फरमाया और ये कि मेरी उम्मत में 30 कज़्ज़ाब होंगे जिनमें से हर एक नबी होने का दावा करेगा, हालांकि मैं खातमुन नबीयीन हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं। ये क्लियर हमारे पास अहादीस में बात मौजूद है। सबसे पहला फितना जो कि मुसलमानों ही में खड़ा हुआ वो झूठी नबूवत का दावा था, किसी गैर मुस्लिम की तरफ से ये दावा नहीं आया, بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی ہی میں اس فتنے کا آغاز ہو گیا تھا۔ کلمہ پڑھنے والے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے والے، انہوں نے کیا کیا کہ خود نبوت کا دعویٰ کیا، خود کو رسول بنا کر پیش کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دور میں ایک شخص مسلمہ، اس نے خود کو رسول اللہ کہا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے خط لکھا کہ مسلمہ رسول اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ کی طرف، آپ پر سلام ہو، آپ کو معلوم ہو میں آپ کے ساتھ نبوت کے کام میں شریک کیا گیا ہوں۔ یہ خط آیا آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ نے وہ خط سنا اور آپ نے فرمایا کہ اگر ایلچیوں کا قتل منع نہ ہوتا تو میں اس کے ایلچی کو، یعنی اس کے امبیسیڈر کو، میں قتل کروا دیتا۔ اور آپ نے جواب میں لکھوایا کہ محمد رسول اللہ کی طرف سے مسلمہ کذاب کو، آپ نے کذاب کا اس کو لقب دیا کہ بے انتہا جھوٹا۔ تو یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ جس طرح کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر نبی نہ مانے تو کافر ہوگا، اسی طرح اگر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور شخص کو نبی مانے تو بھی وہ کافر ہو جائے گا، یعنی ایڈیشن کر دے گا تب بھی وہ کافر ہو جائے گا۔ اس شخص کے خلاف، یعنی جو مسلمہ کذاب تھا، اس کے خلاف مسلمانوں نے جنگ کی، حالانکہ وہ کلمہ پڑھتا تھا، اس کے ہاں اذان دی جاتی تھی اور اذان میں کہا جاتا تھا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تب بھی مسلمانوں کا پہلا اجماع اس کے اوپر ہوا، فرسٹ کنسنسس، کسی نے انکار نہیں کیا کہ نہیں آپ کیا کر رہے ہیں، ان کے خلاف تو جنگ نہیں کرنی چاہیے۔ سب نے مانا کہ جو جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا اس کے خلاف جہاد کرنا چاہیے۔ اور بھی کئی جھوٹے نبوت کے دعوے دار کھڑے ہوئے، ان سب کے خلاف جنگیں کی گئیں۔ یہ اپوسٹسی موومنٹ آپ کسی بھی ہسٹری کی کتاب میں پڑھ سکتے ہیں۔ موجودہ دور میں ہندوستان میں ایک شخص غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور خاتم کا مطلب اس نے انگوٹھی لیا، اور اس نے کہا کہ میں ذلی نبی ہوں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخص کامل پیروی کر لے، بالکل ان کی زندگی اور ان کی سنت کے سانچے میں خود کو ڈھال لے، وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مہر لگا دیتے ہیں، سٹیمپ کر دیتے ہیں، اور وہ ذلی نبی بن جاتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ میں سے کیا کوئی مسلمان آپ کا کامل اتباع نہ کر سکا؟ نہ حضرت ابو بکر نے، نہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما میں سے کسی نے، کہ ان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر مہر لگا دیتے اور ان کو نبی بنا دیتے، اور اتنے سال کے بعد اب ہندوستان میں آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر مہر لگائی؟ یہ بات تو ویسے بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ اور دوسری بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار نہیں دیا تھا کہ جس کو آپ چاہیں آپ نبی بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ کی تو بات ہم نے قرآن میں پڑھی ہے کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ خود جانتا ہے کہ اپنی رسالت وہ کہاں رکھے۔ نہ صرف خود کو ذلی نبی کہا بلکہ غلام احمد قادیانی نے خود کو مسیح بھی کہا، بلکہ ان سے بھی افضل کہا۔ ان کی کتاب ہے دافع البلا، اس میں پیج نمبر 20 پیج 20 پر لکھا ہے، ابن مریم کے ذکر کو چھوڑ دو، اس سے بہتر غلام احمد ہے۔ حقیقت الوحی نام کی کتاب میں بھی اسی طرح کے دعوے ہیں۔ ان کے ایک جانشین مرزا بشیر الدین نے کہا، ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم غیر احمدیوں کو مسلمان نہ سمجھیں اور ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، کیونکہ ہمارے نزدیک وہ اللہ تعالیٰ کے ایک نبی کے منکر ہیں۔ سر ظفر اللہ خان قادیانی تھے، پاکستان کے پہلے فارن منسٹر، انہوں نے قائد اعظم کی نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی، اور ظفر اللہ خان نے اس لیے نہیں پڑھی، انہوں نے کہا کہ یا تو مجھ کو کافر ملک کا مسلمان منسٹر سمجھ لیں یا ایک مسلمان ملک کا کافر وزیر سمجھ لیں۔ تو بات پھر ایک ہی ہے۔ تو غلام احمد قادیانی نے خود کو مسیح مسیح کہا، انہوں نے کہا کہ اب مسیح علیہ السلام واپس دنیا میں نہیں آئیں گے، میں آ گیا، میں ہی مسیح ہوں۔ اس کو اگر آپ جب تک نہیں سمجھیں گی، آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی کہ لوگ آخر مسلمانوں ہی میں سے کیوں اتنا تلے ہوئے ہیں اس بات پر کہ کسی طرح یہ ثابت کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، بلکہ قبر بھی بنا دی کشمیر میں ان کی۔ تو وجہ یہی ہے کہ وہ غلام احمد قادیانی کا جو دعویٰ تھا وہ اس کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ 100 سے زیادہ احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں واپس تشریف لائیں گے، اور جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو ہلاک کر دیں گے، اور جنگ کا خاتمہ کر دیں گے، اور مال کی وہ کثرت ہوگی کہ اس کا قبول کرنے والا کوئی نہ ہوگا، اور لوگوں کے نزدیک اللہ کو ایک سجدہ کر لینا دنیا اور مافیہا سے بہتر ہوگا۔ تو اب تک تو یہ نہیں ہوا اور یہ آئندہ ہوگا۔ اور یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے متعلق احادیث ہیں، جیسے آپ کو بتایا 100 سے زیادہ ہیں، تواتر کی حد کو پہنچی ہوئی ہیں اور ان کی اوتھینٹیسٹی بھی بہت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہو، وہی ہے جو تم پر رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے ملائکہ تمہارے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائے، وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے۔ جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا اور ان کے لیے اللہ نے بڑا باعزت اجر فراہم کر رکھا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر، بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا، وداعین اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر اور روشن چراغ بنا کر۔ بشارت دے دیجئے ان لوگوں کو جو آپ پر ایمان لائے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے، اور ہرگز مت دبو کفار اور منافقین سے، کوئی پرواہ نہ کرو ان کی اذیت رسانی کی، اور بھروسہ کر لو اللہ پر، اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے کہ آدمی اپنے معاملات اس کے سپرد کر دے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس میں بہترین ہدایت نہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اس زمانے کے مومنوں کے لیے، بلکہ آج ہمارے لیے بھی۔ آج ہم طرح طرح کی باتیں معاشرے کے اندر سن رہے ہیں، الگ الگ گروپس بنے ہوئے ہیں، کوئی اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے، کوئی کہتا ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث بہت ضروری ہے، کوئی منکر حدیث ہے، کہتا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ اچھا ہم احمدی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک اور بھی رسول آیا۔ یہ ساری باتیں ایک شخص سنتا ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے، اب میں کیا کروں، کس کی بات مانوں، سبھی بڑے پرخلوص لگ رہے ہیں، سبھی دلائل لے کر آ رہے ہیں، کس کی مانوں کس کی نہ مانوں، کون ٹھیک کہہ رہا ہے، سب تو صحیح نہیں کہہ سکتے، کسی ایک ہی کی بات ہے جو کہ ٹھیک ہوگی۔ اس کے لیے بہترین علاج یہاں بتا دیا گیا، بہترین طریقہ، وتوکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا، اللہ پر توکل کرو، اللہ سے ہدایت کی دعا مانگو، اللہ سے فرقان مانگو، اللہ سے سمجھ مانگو، حکمت مانگو، ہدایت مانگو، اللہ سے اللہ کی محبت مانگو، اللہ تعالی سے جنت کا راستہ مانگو، خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ مانگو، انشاءاللہ تعالی اللہ سارے غلط عقائد کو ذہنوں سے نکال دے گا اور جو صحیح عقیدہ ہے اس کو دماغوں کے اندر راسخ کر دے گا۔ لیکن اس کے لیے تعصب نہیں ہونا چاہیے، پریجڈس نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم فیصلہ پہلے کر لیں اور دعا بعد میں مانگیں، نہیں، پہلے دعا اور دعا کی روشنی میں پھر فیصلہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیهن من عدۃ تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو، تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں ہے جس کے پورے ہونے کا تم مطالبہ کر سکو، لہذا انہیں کچھ مال دو اور بھلے طریقے سے رخصت کرو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کیے ہیں، اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں، اور تمہاری وہ چچازات اور پھوپھیزات اور ماموزات اور خالازات بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے، اور وہ مومن عورت جس نے اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبا کیا ہو اگر نبی اسے نکاح میں لینا چاہے، یہ رعایت خالصتاً تمہارے لیے ہے، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ ہم کو معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود عائد کیے ہیں، تمہیں ان حدود سے ہم نے اس لیے مستثنا کیا ہے تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ غفور و رحیم ہے۔ تم کو اختیار دیا جاتا ہے، اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہو اپنے سے الگ رکھو، جسے چاہو اپنے ساتھ رکھو، اور جسے چاہو الگ رکھنے کے بعد اپنے پاس بلا لو، اس معاملے میں تم پر کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس طرح زیادہ متوقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہ ہوں گی، اور جو کچھ بھی تم ان کو دو گے اس پر وہ راضی رہیں گی، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے۔ اب یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجی زندگی کے بارے میں چند احکامات آ رہے ہیں. ایک بات یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام شوہر نہیں تھے. دنیا میں بھی جو کسی عورت کا ہسبینڈ ہوتا ہے، جو بہت اعلیٰ عہدے پر کسی بہت اہم پوسٹ پر ہوتا ہے، اس عورت کو عام عورت کے مقابلے میں اپنا حق قربان کرنا ہوتا ہے، اسے اپنے شوہر کو کچھ کنسیشنز دینے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ حق قربان کرتی ہے تاکہ شوہر اپنا کام، اپنی ذمہ داری پوری طرح سے ادا کر سکے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو جس طرح کی ذمہ داری تھی، ایسی تو اور کسی پر نہیں تھی، نہ کسی مرد پر کبھی ایسی ذمہ داری ہو سکتی ہے. آپ نہ صرف ان خواتین کے شوہر تھے بلکہ آپ ان کے لیے رسول بھی تھے اور آپ ان کے معلم بھی تھے. تو ہم جب اس تعلق کو دیکھیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج کے ساتھ تھا، تو صرف ایک شوہر بیوی کا معاملہ نہ دیکھیں بلکہ یہ دیکھیں کہ آپ معلم بھی تھے. اور ایک معلم جو ہوتا ہے، ایک ٹیچر جو ہوتا ہے، اس کو یہ محسوس ہو کہ فلاں اسٹوڈنٹ میرا زیادہ برائٹ ہے تو زیادہ توجہ اس کو دے، زیادہ سے زیادہ اس کو سکھانے کی کوشش کرے تاکہ پھر وہ آگے اس علم کے سلسلے کو لے کر چل سکے. تو یہاں پر سمجھے کہ معلم کی حیثیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رخصت دی جا رہی ہے کہ عام مسلمان کی طرح آپ پر یہ لازم نہیں ہے کہ آپ تمام بیویوں کو برابر کا وقت دیں. آپ چاہیں تو آپ ان میں سے کچھ کو زیادہ وقت دے سکتے ہیں اور کچھ کو آپ کم وقت بھی دے سکتے ہیں. معلم ہی کی طرح کچھ آپ کی ازواج میں زیادہ صلاحیت تھی، وہ زیادہ ذہین تھیں، ان کا ذہن زیادہ تیز تھا اور وہ زیادہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا. مثال کے طور پہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد 48 ایئرز تقریباً نصف صدی تک وہ مسلمانوں کو قرآن کا اور سنت کا علم دیتی رہیں. ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے فتاوے اگر جمع کیے جائیں تو ایک چھوٹی سی کتاب بن جائے. تو یہ کنسیشن آپ کو سمجھیے ایک استاد کے طور پہ دیا گیا، لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے، یہ بھی فیکٹ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رخصت سے فائدہ نہیں اٹھایا. آپ نے اپنی تمام ازواج کو برابر کا وقت دیا. ازواج کے علم میں یہ بات آ گئی تھی کہ ہمارے شوہر کے اوپر یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ ہم سب کو برابر کا وقت دیں، اور اس کے باوجود جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر مکمل انصاف کیا اپنی ازواج کے ساتھ، تو یہ چیز ان کے لیے نہایت خوشی کا باعث بنی. اس لیے کہ دیکھیے، حق تو انسان اپنا حق سمجھ کے لیتا ہے کہ بھئی یہ تو ان کے اوپر ریسپانسبلٹی ہے، یہ تو مجھ کو دینا ہی دینا ہے. لیکن جب پتا ہو کہ حق ہے ہی نہیں میرا، جو بھی مل رہا ہے وہ احسان ہے، تو زیادہ انسان کا دل خوش ہوتا ہے. وکان اللہ علیمن حلیما، اور اللہ علیم و حلیم ہے. اس کے بعد تمہارے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں، اور نہ اس کی اجازت ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں لے آؤ، خواہ ان کا حسن تمہیں کتنا ہی پسند ہو. البتہ لونڈیوں کی تمہیں اجازت ہے، اللہ ہر چیز پر نگران ہے. اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے تنگی میں، ترشی میں، سختی میں ہر طرح سے نبی اکرم کا ہی ساتھ دینے کو اپنے لیے پسند کیا اور پھر ان کو امہات المومنین بنا دیا گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی پابندی لگا دی گئی کہ اب آپ ان کو طلاق نہیں دے سکتے. تو ہم دیکھ رہے ہیں ایک بیلنس، کے کچھ کنسیشنز ہیں جو کہ اللہ کے رسول کو دیے گئے عام مومنوں سے زیادہ، اور کچھ پابندیاں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائی گئی ہیں جو کہ عام مومنوں سے زیادہ ہیں. عام مومن تو طلاق دے سکتا ہے اپنی بیوی کو، لیکن اللہ کے رسول نہیں دے سکتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو، نہ کھانے کا وقت تاکتے رہو. ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ، مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، باتیں کرنے میں نہ لگے رہو. تمہاری یہ حرکتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہیں، مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے، اور اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، اور اگر تمہیں نبی کی بیویوں سے کچھ مانگنا ہو. اب دیکھیں سَأَلْتُمُوه کون ہے، کس کو مانگنا ہو؟ صحابہ کو. ہُنَّ کون ہے؟ ازواج. ایک طرف کون ہے؟ پاکیزہ ترین لوگ، صحابہ، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا خیر القرون قرنی، کہ بہترین دور میرا دور ہے. وہ صحابہ کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ وہ پاکیزہ ترین لوگ ہیں. اور دوسری طرف ہننا کون ہے؟ ازواج متطہرات پاک کی ہوئی بیویاں اتنے پاکیزہ لوگوں کا بھی جب معاملہ ہو رہا ہے تو بھی کیا فرمایا کہ اگر نبی کی بیویوں سے تمہیں کچھ مانگنا ہو وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ نبی کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے۔ تمہارے لیے ہرگز یہ بات جائز نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ ان تبدو شیئن او تخفوہ فإن اللہ کان بکل شیئن علیما، تم خواہ کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ کو ہر بات کا علم ہے۔ تو یہاں پر جو بات کی گئی ہے وہ سیگریگیشن کی بات ہے کہ اس طرح عورتیں اور مرد آمنے سامنے بیٹھ کر گفتگو نہ کریں یا معاملہ نہ کریں، عورتوں کا الگ بیٹھنے کا انتظام یا ان کا اپنا کھانا پینا جو ہے کسی فنکشن وغیرہ میں وہ الگ ہونا چاہیے، اور مردوں کا الگ ہونا چاہیے۔ لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابنائی اخوانہن ولا ابنائی اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا۔ ازواج نبی کے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، دیکھیں ان کے بھائی، ہنہ کی ضمیر بار بار آ رہی ہے، ان کے اپنے بھائیوں کی بات کی جا رہی ہے، کزنز کی بات نہیں ہے، اور نہ شوہر کے بھائیوں کی بات ہے اس کے اندر۔ ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے، شوہر کے بھتیجے بھانجے اس کے اندر نہیں آتے، ان کی میل جول کی عورتیں اور ان کے مملوک گھروں میں آئیں۔ اے عورتوں، تمہیں اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا چاہیے، اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔ بالکل اسی طرح کی ایک اور طویل تر لسٹ ہم سورہ نور میں پڑھ چکے ہیں، جہاں پہ محرم مردوں کی لسٹ بتا دی گئی کہ جن کے سامنے زینت کا عورت اظہار کر سکتی ہے، یعنی کہ اپنا میک اپ، زیور، خوبصورت کپڑے، یہ سب کچھ پہن کر آ سکتی ہے، اور ایک یہاں بھی یہ لسٹ آ رہی ہے۔ اچھا، ایک اور بھی لسٹ آپ کو یاد ہوگی، سورہ نساء میں ہم نے ایک لسٹ پڑھی تھی محرم خواتین کی جن سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب آپ تصور کیجئے کہ سورہ نساء والی لسٹ میں سے کوئی شخص اس میں سے کسی سے نکاح کر لے، ہم کتنا برا سمجھیں گے اس کو، کہ کتنا قبیح اور کتنا گندا اس نے کام کیا۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے لسٹ دی ہے سورہ نور میں بھی اور سورہ عذاب میں بھی، اس میں کئی اور رشتوں کا اضافہ کر لیا خواتین نے خود ہی، تو کیا یہ بڑا گناہ نہ ہوگا کہ جن سے منع کیا گیا کہ ان کے علاوہ اور تم کسی کے سامنے زینت کا اظہار نہیں کر سکتی، اور کئی اور کیٹیگریز کو اس میں ایڈ کر لیا اور ان کے سامنے زینت کا اظہار شروع کر دیا، بہت بڑا گناہ ہے یہ خود بھی۔ کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے فرمایا ہے کہ لا تشترو بی آیاتی ثمنا قلیلا، کہ دیکھو میری آیات کو حقیر سی قیمت کے بدلے مت بیچو۔ کیا تم ٹریڈنگ کر رہے ہو؟ تم کیا حاصل کرنا چاہتے ہو؟ اللہ کے احکامات کو توڑ کے تم کتنا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو؟ تم کیا پروف کرنا چاہتے ہو؟ کیا ثابت کرتے ہو؟ کس کے مقابلے میں ڈیفائنس دکھا رہے ہو؟ کس کے مقابلے میں بغاوت کر رہے ہو اور کیوں؟ تم ایک ذرے سے جس نے بنایا اس کے خلاف بغاوت کرتے ہو تو فائدہ نہیں ہوگا، تمہارا اپنا ہی نقصان ہے۔ ہم ایک جگہ پڑھ چکے ہیں قرآن میں کہ اے لوگوں، تمہاری بغاوت تمہارے ہی خلاف پڑے گی جا کر، اللہ کا کیا بگاڑتے ہو؟ اپنا ہی نقصان کرو گے، دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی۔ تو مکمل بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے ہم عورتوں کو، کسی کے پروپیگنڈے میں مت آئیے، کسی کے پوائنٹ آف ویو سے قرآن کو مت پڑھیے، کسی دوسرے کے نقطہ نظر سے اپنے رسول کو مت دیکھیے، ایک مومن عورت کے طور پہ ان آیات کو پڑھیے۔ اور کرنے کا کام کیا ہے؟ درود اور سلام، مکمل بھروسہ اور تعریفیں کرنا ہے ہمیں تو اپنے نبی کی اور اپنے رب کی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ اچھا، ایک بات جو رہ گئی پیچھے کرنے کی آپ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعدد ازواج کی اجازت دی گئی ہے، اس پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بے انتہا اعتراض ہے۔ عورت کے پردے پر بہت اعتراض ہے آج کل، اور سیگریگیشن پر بے انتہا اعتراض کیا جا رہا ہے، اور پھر وہ اس کو لے جاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی پر کہ ان کے تعدد ازواج پر کتنی ساری بیویوں سے آخر نکاح انہوں نے کیوں کیے۔ عام مسلمانوں کو تو چار بیویوں کی اجازت ہے، اور یہ اجازت بھی اللہ ہی نے دی ہے، اور اللہ ہی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ کی اجازت دے دی کہ آپ چاہیں تو اس سے زیادہ بھی نکاح کر سکتے ہیں، بلکہ بعض کیسز میں تو خود اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ کو لازمن نکاح کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں بھی کرنا چاہ رہے تھے تو بھی کہا گیا کہ نہیں، آپ کو کرنا ہے، جیسے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا کیس ہوا۔ جو ایک مومن ہے اس کے لیے تو نہ اس میں کوئی کنٹروورسی ہے اور نہ ہی اس کو قبول کرنے میں کوئی مسئلہ ہے۔ البتہ منافقوں اور کافروں کو ہمیشہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض رہا، پہلے بھی اعتراض رہا، آج بھی ہے، آئندہ بھی ہوگا۔ اسی لیے بھی آپ سے کہا تھا کہ ان کے نقطۂ نظر سے اسلام کو یا قرآن کو مت دیکھیے گا۔ ان کا مسئلہ کیا ہے؟ شک۔ ان کو یقین ہی نہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے قرآن، بقول ان کے کہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو لکھ لیا اور اپنی مرضی پوری کرنے کے لیے خود ہی قانون بنا لیے اس کے اندر، اور پھر کہہ دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، نعوذ باللہ، کہ جو خواہش ان کو ہوتی تھی اس کو پورا کرنے کے لیے پہلے لکھتے تھے اور پھر کہتے تھے اللہ کی طرف سے آیا ہے، استغفر اللہ۔ یہ ان کا کہنا ہے۔ نبی کی پوزیشن آپ اس وقت سوچیں، جب ان کو شادیوں کی یہاں پر اجازت دی گئی، اس وقت آپ کی عمر 58 ایئرز کی تھی، اس سے پہلے آپ کی 4 بیویاں موجود تھیں، اس میں بیوائیں بھی تھیں اور اس میں ینگ لڑکیاں بھی تھیں حضرت عائشہ جیسی۔ تو یہ بات نہیں ہے کہ نعوذ باللہ کوئی آپ کی خواہش پوری نہیں ہو رہی تھی اور آپ کو مزید بیویوں کی طلب تھی۔ زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح آپ کو انتہائی دشوار لگا، لیکن بحیثیت ایک نبی کے یہ ذمہ داری جو ہے وہ آپ کو ادا کرنی تھی، اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کو آپ کو پیچھے رکھنا تھا، آپ کا اپنا آرام یہ ایک سیکنڈری چیز تھی، ثانوی چیز تھی۔ تو جو بھی آپ نے نکاح کیے یہ کسی خواہش کی تسکین کے لیے نہیں کیے، بلکہ جو ذمہ داری آپ پر تھی اس کو ادا کرنے کے لیے آپ نے یہ نکاح کیے، اور اس سے پھر دین کے غلبے میں بہت مدد ملی۔ حضرت عائشہ، حضرت حفظہ، یہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہم کی بیٹیاں تھیں، اس سے بہت تعلق پھر آپ کا مضبوط ہوا دونوں صحابہ سے بھی۔ ام سلمہ ابو جہل اور خالد بن ولید کے خاندان سے تھیں۔ ام سلمہ سے نکاح کرنے کے بعد اس خاندان کی دشمنی کا زور ٹوٹ گیا۔ ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی تھیں۔ ام حبیبہ سے جب آپ نے نکاح کیا، ابو سفیان پھر دوبارہ مقابلے پر کبھی نہ آئے۔ صفیہ جویریہ یہودی خاندان کی خواتین تھیں اور یہ اسلام لے آئی تھیں۔ ان سے نکاح کرنے کے بعد یہودیوں کی اسلام دشمن سرگرمیاں کافی حد تک ٹھنڈی ہو گئیں۔ آپ دیکھتے ہیں 25 سال کی عمر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی عفت اور پاک دامنی کے ساتھ گزاری۔ 25 سال کی عمر میں آپ نے نکاح کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، جو آپ سے عمر میں 15 سال بڑی تھی، اور اس وقت آپ تو جس سے چاہتے مکہ والے نکاح کرنے کو تیار تھے، جس خاتون کے بارے میں آپ کہہ دیتے وہ نکاح کر دیتے۔ لیکن ایسی خاتون سے آپ نے نکاح کیا جو آپ سے عمر میں بڑی تھیں، پہلے سے شادی شدہ تھیں، اور دو ان کی شادیاں حضرت خدیجہ کی پہلے ہو چکی تھیں، اور 25 سال آپ ان کے ساتھ نہایت خوش و خرم رہے، بہت اچھی آپ نے مونوگیمس زندگی گزاری۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ کا جب انتقال ہوا تو 50 سال کی عمر سے لے کے 55 سال 50-55 ایئرس کی ایج تک ایک اور بیوہ خاتون کے ساتھ آپ نے نکاح کیا، حضرت سودا رضی اللہ عنہا۔ 55-60 یہ 5 سال کا عرصہ ہے جس میں کہ آپ نے متعدد نکاح کیے، اور یہ زمانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتہائی مصروفیت کا زمانہ تھا۔ بہت کچھ دین کا غلبہ ہو رہا تھا، بیرون عرب اسلام پھیل رہا تھا، اندرون عرب بھی اسلام کے نظام کی تکمیل ہو رہی تھی، آپ کی مصروفیات بے انتہا تھیں۔ یہ وہ وقت نہیں تھا کہ نعوذ باللہ، جیسے کہ یہ مستشرقین اورینٹلسٹ کہتے ہیں کہ آپ کو شوق ہو گیا شادیوں کا، نہیں، شوق ہوتا تو پہلے ہوتا۔ اس ایج میں 55-60 سال، یہ 5 سال کا عرصہ جس میں کہ آپ نے متعدد نکاح کیے، اور اس میں پھر اسلام کے پھیلنے کو ہی بہت مدد ملی۔ 60 سال سے لے کر 63 سال کی عمر، یعنی 60-63 ایئرس کی ایج تک، اس کے بعد پھر آپ نے کوئی اور نکاح نہیں کیا۔ تو بجائے کہ ہم ان کے پروپیگنڈے کے زد میں آ جائیں اور ہم انہیں کی طرح سوچنے لگیں، یا ہم کو ایک پازیٹو، مثبت، کنسٹرکٹیو کام کرنے کو کہا جا رہا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو۔ سلام کا طریقہ ہمیں بتا دیا گیا کہ سلام کیسے بھیجنا ہے، اتحیات میں ہم وہ سلام بھیجتے ہیں کہ السلام علیک ایوہ النبی، اور یہ پورا معراج کا مکالمہ ہے جو کہ اتحیات کی شکل میں ہم پڑھتے ہیں۔ درود کا جہاں تک تعلق ہے، آپ کو کئی مسنون درود مل جائیں گے۔ ایک تو وہی ہے درود ابراہیمی جو کہ نماز میں پڑھا جاتا ہے، اس کے علاوہ کچھ مختصر درود بھی آپ کو ملیں گے۔ درود پڑھنے کے مواقع بھی ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ اذان کے بعد درود پڑھنا چاہیے، دعا مانگنے سے پہلے اور دعا مانگنے کے بعد درود پڑھنا چاہیے، اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کوئی تکلیف کا، رنج کا یا غم کا موقع ہو درود پڑھ لیں، کوئی اہم کام کرنا ہو اس سے پہلے درود پڑھ لیں، اور جمعے کے دن کا خاص وظیفہ ہے درود، جمعے کا دن ہو تو ضرور ہی کثرت کے ساتھ درود پڑھیں، کوئی چیز بھول جائیں، کچھ یاد نہ آ رہا ہو تو درود پڑھیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا اور اس کے 10 گناہ معاف کر دے گا اور 10 درجے بلند کرے گا۔ تو کثرت کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے۔ درود اور سلام، اس کا طریقہ بھی آپ نے بتا دیا۔ ابو امامہ اباہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جب آپ تشریف لائے تو ہم آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کھڑا ہونا پسند نہ آیا، آپ نے فرمایا تو میرے لیے اس طرح مت کھڑے ہوا کرو جیسے کہ اجمی ایک دوسرے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب اور کوئی نہ تھا، لیکن چونکہ آپ کو پسند نہ تھا اس لیے ہم آپ کے استقبال کے لیے کھڑے نہیں ہوا کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ اپنے رسول کی پسند اور ناپسند کا خیال اللہ سے بڑھ کر کون رکھ سکتا ہے، اپنے رسول کی عزت اللہ سے بڑھ کر کون کروا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی پسند کا اتنا خیال رکھا کہ درود اور سلام کو تو نماز کا حصہ بنا دیا کہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے تم کو، یہ دو چیزیں تو پڑھنی ہی ہیں نماز کے اندر، لیکن چونکہ آپ کو کھڑا ہو کے پڑھنا پسند نہ تھا اللہ تعالیٰ نے اتحیات میں درود اور سلام رکھ دیا، ورنہ اتنی نماز ہم کھڑے ہو کے بھی تو پڑھتے ہیں، کہہ دیا جاتا کہ تم کھڑے ہو کے سلام پڑھنا، لیکن نہیں، ہم سے یہ کہا کہ جب بیٹھو اتحیات پڑھتے وقت اتحیات میں پھر تم درود اور سلام پڑھو۔ اب آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ چھوڑ کر ہم نے کچھ اور ہی طریقے نکال لیے، رسول کی پسند کے بالکل برخلاف کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کو عین محبت سمجھتے ہیں، تو صحابہ نے تو کبھی یہ کام نہیں کیا، اور اس کو محب رسول ہونا کہتے ہیں، اور جو اس کے بارے میں آگاہ کرنا چاہے ان کو علم دینا چاہے کہ اللہ کے رسول کو یہ طریقہ پسند نہیں تھا، جو سلام میں کھڑا نہ ہو اس کو گستاخ رسول کہہ دیتے ہیں۔ تو وہ حدیث پوری صادق آتی ہے ان حالات کے اوپر کہ جو آپ نے فرمایا تھا کہ ہر نبی کے کچھ ساتھی ہوتے تھے، وہ جو کہتے تھے وہ کرتے تھے، بعد میں کچھ ایسے لوگ آ گئے کہ وہ کرنے لگے جس کا حکم نہیں دیا گیا تھا، اور جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے۔ آج دعوے تو بہت بلند ہیں نبی کی محبت کے نعتوں کے اندر، لیکن عمل تو نہیں ہو رہا، اور وہ طریقے اختیار کر لیے گئے رسول کی عزت کے جن کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا تھا۔ اسی صورتحال کو حالی نے بھی اپنی مسدس میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ صدا اہل تحقیق سے دل میں بل ہے، حدیثوں پہ چلنے میں دین کا خلل ہے، فتاووں پر بالکل مدار عمل ہے، ہر ایک رائے قرآن کا نعم البدل ہے، کتاب اور سنت کا ہے نام باقی، خدا اور نبی سے نہیں کام باقی۔ تو یہ ہم پڑھی لکھی خواتین، ہم جو کہ قرآن کا علم حاصل کر رہی ہیں، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی رسم پڑ گئی ہے اور غلط رسم پڑ گئی ہے، تو پھر نبی کے امتی کی حیثیت سے میرا اور آپ کا یہ کام ہے، یہ ہمارا جہاد ہے کہ ہم لوگوں کے اندر علم کی اور سنت کی روشنی عام کریں، تاکہ غلط فہمی یا لا علمی کی وجہ سے جو وہ کر رہے ہیں وہ اس لا علمی اور غلط فہمی سے باہر نکل کے آ سکیں۔ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کیا ہے، اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں انہوں نے اپنے اوپر بڑا بہتان اور سری گناہ کا وبال اٹھا لیا۔ یا ایوہ النبی، قل، کہہ دیجئے لازواجک، اپنی بیویوں سے، و بناتک، اور اپنی بیٹیوں سے، و نساء المؤمنین، اور اہل ایمان کی عورتوں سے، یدنینا علیہن من جلابی بہن، کہ اپنی چادروں کے پلو وہ اپنے اوپر لٹکا لیا کریں۔ ذالک ادنا ان یعرفنا ولا یوزین وکان اللہ غفور الرحیم، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے کہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں، اللہ تعالی غفور و رحیم ہے۔ یہ انداز آپ دیکھیے بڑا مختلف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے، یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا ڈائریکٹلی کہ اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی بیٹیوں، اللہ ڈائریکٹلی بھی کہہ سکتا تھا، لیکن یہاں اطیع اللہ اور اطیع رسول دونوں چیزیں جمع ہو گئی ہیں۔ اور آگے یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ مومنات سے کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابی بہن، لیکن یہ نہیں کہا کہ مومنات سے کہہ دیجئے، کہا نساء المومنین، مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے۔ تو مومن مرد کی ذمہ داری یہاں پر واضح کر دی گئی کہ مومن مرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عورتوں سے ان احکامات پر عمل کروائے اور ان کا مددگار بنے، ان کی راہ کی رکاوٹ نہ بنے۔ من جلابیبہن کا لفظ آ رہا ہے، جلابیب جلباب کی جمع ہے، اس کو کہا جاتا ہے ہو الرداؤ فوق الخمار، یہ خمار کے اوپر اوڑھنے والی بڑی چادر ہے، اس کو جلباب کہا جاتا ہے، یعنی جو آرڈنری کپڑے ہم پہنے ہوتی ہیں، دوپٹہ جس میں شامل ہے، کرتا شلوار ہے، یا کوئی بھی جو عورتیں اپنے اپنے ملکوں میں رہتی ہیں اور اس کے حساب سے وہ لانگ سکرٹس پہنتی ہیں یا جو بھی کچھ، ایک وہ لباس جو کہ گھر میں پہنا جاتا ہے، اور عورتیں عورتوں کے سامنے یا محرم مردوں کے سامنے جس لباس میں آتی ہیں گھر سے باہر نکلتے وقت، ایک ایڈیشنل کورنگ ہے جو کہ اوپر سے پہننی ہے، جس کو جلباب کہا گیا ہے۔ اب اس کی کوئی خاص ڈیزائن ہے، کوئی شکل تو نہیں ہے، اپنے زمانے کے لحاظ سے، موسم کے لحاظ سے ابایا پہن لیں، کوٹ پہن لیں، اوور کوٹ کی طرح کوئی چیز کر لیں، کوئی بھی چیز، وہ سب جلباب ہی کی کیٹیگری میں آ جائے گی۔ دوسری چیز، یہاں پر جلباب پہننے کا حکم نہیں ہے کہ تم جلباب پہن لو، بلکہ جلباب تو آلریڈی موجود ہے، اس کا ایک حصہ آگے لٹکانے کو کہا جا رہا ہے۔ یدنینا الا، یدنینا الا کا مطلب ہوتا ہے ادنا الا، جھکا لینا، تو مراد ہے کہ اپنے اوپر وہ اپنے آگے اس کو جھکا لیں، اور یہیں سے چہرے کا پردہ جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے۔ اب اس پر بہت کنٹروورسی بھی ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ ہے یا نہیں ہے، وہ تو اپنی جگہ ہے، آپ خود غور و فکر کیجئے گا انشاءاللہ تعالی، آپ اللہ سے رہنمائی مانگیں گی، اللہ ضرور ہی آپ کو رہنمائی عطا فرما دے گا۔ ایک ہوتا ہے تقوی، ایک ہوتا ہے فتویٰ، ہر چیز کا فتویٰ نہیں ہوتا، تقوی بھی بڑی چیز ہے۔ ہیلن آف ٹرائے کے بارے میں آتا ہے کہ دا فیس وچ لانچڈ اے تھاؤزینڈ شپس، وہ شکل، وہ چہرہ جس کی وجہ سے اتنی زبردست جنگ ہوئی تھی، ہیلن آف ٹرائے، نام سنا ہوگا آپ نے۔ آج کل کے دور میں بھی ایک سلوگن کان پر پڑا تھا، کسی خاتون نے کہا تھا کہ لوگ ہمارا چہرہ ہی تو دیکھتے ہیں، اس میں کیا شک ہے؟ اگر ہمارا چہرہ ہماری زینت ہے تو ہم خود سوچ لیں، اور اگر ہمارے خیال میں ہمارا چہرہ ہماری زینت نہیں ہے تو بھی ہم سوچ لیں۔ جتنے میک اپ کے پروڈکٹس ہیں اور جتنی توجہ چہرے پر دی جاتی ہے، ہم اپنے جسم کے کسی اور حصے پر اتنی توجہ نہیں دیتے۔ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے کہ وہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالی غفور و رحیم ہے۔ اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے اور وہ جو مدینہ میں ہیجان انگیز افواہیں پھیلانے والے ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے، پھر وہ اس شہر میں مشکل ہی سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گے، ان پر ہر طرف سے لعنت کی بوچھاڑ ہوگی، جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح مارے جائیں گے۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو ایسے لوگوں کے معاملے میں پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ لوگ تم سے پوچھتے ہیں قیامت کی گھڑی کب آئے گی، کہو اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، تمہیں کیا خبر کہ وہ قریب ہی آ لگی ہو؟ بہرحال یقینی امر ہے کہ اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کی ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، کوئی حامی اور مددگار نہ پا سکیں گے۔ جس روز ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے، اس وقت وہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی، اور کہیں گے اے رب ہمارے، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی اور انہوں نے ہمیں راہ راست سے بے راہ کر دیا، اے رب ان کو دوہرا عذاب دے اور ان پر سخت لعنت کر۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کی طرح مت بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیتیں دی تھیں، پھر اللہ نے ان کی بنائی ہوئی باتوں سے ان کی برات نازل فرمائی اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھے. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو. بہت ضروری ہے ٹھیک بات کرو. دیکھو پروپیگنڈا مت کرنا، کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ سے کام مت لینا. کفار اور منافقین کی آئیڈیالوجی سے، ان کے لائف سٹائل سے، ان کی تھیوریز، ان کے نظریات سے متاثر ہو کر، ان کی دنیاوی ترقی کی چمک دمک اور رونق سے متاثر ہو کر ان جیسی باتیں مت کرنا. اپنی فطرت کے مطابق بات کرو، عقل سے بات کرو، صحیح بات کرو، جھوٹی بات مت کرو. پہلے فیصلہ کر کے پھر قرآن مت پڑھنا، کھلے دماغ سے قرآن کو پڑھو اور دنیا کے حالات کو دیکھو اور پھر سچا فیصلہ کرو. کسی تعصب کا شکار ہو کر، کسی غلط فہمی بدگمانی کا شکار ہو کر فیصلے مت کرنا، غلط باتیں مت کرو. قولو قولا سدیدا. بہت بڑی ذمہ داری ہے آج ہم مسلمانوں کے اوپر کہ ہم کسی آؤٹ سائڈ پریشر کے بغیر ہم سیدھی بات کریں، اور آؤٹ سائڈ پریشر کی وجہ سے ہم پیرٹ کرنا نہ شروع کر دیں دوسروں کو کہ جو وہ کہہ رہے ہیں ہم بھی ہز ماسٹرز وائس بن جائیں، کہ چونکہ ان کا یہ نظریہ ہے کہ عورت کو یوں یوں ہونا چاہیے یا مردوں کو ایسے ہونا چاہیے، ہم بھی اس کے پیچھے چل پڑیں. یقیناً عورت کے لیے لبریشن اسلام نے رکھی ہے. جو اسلام نے جس طرح عورت کو لبریٹ کیا وہ اور ہی طریقہ ہے، غلامی سے لبریٹ کیا ہے. اور آج کی سو کالڈ ماڈرن تہذیب نے عورت کو حیا سے لبریٹ کر دیا ہے. تو یہ حیا سے لبریشن اور لباس سے لبریٹ ہو جانا، لباس سے آزادی اور حیا سے آزادی، یہ کوئی آزادی نہیں ہے، بہت بڑی غلامی ہے. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو، اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا. جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کی. ہم نے اس امانت کو، ابھی امانت سے مراد کچھ لوگوں نے ارادہ لیا ہے، کچھ لوگوں نے انسان کا اختیار لیا ہے، کچھ لوگوں نے اس سے مراد روح لی ہے، جو بھی مطلب ہم لیں بات ایک ہی بنتی ہے. انا اردنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا. ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے. لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات وکان اللہ غفورا رحیما. اس بارے امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کرے. اللہ درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے. سورۃ سبا. سبا ایک جگہ کا نام ہے، ایک قوم تھی اس کا نام سبا تھا. مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض و لہ الحمد فی الاخرہ و هو الحکیم الخبیر. یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها و هو الرحیم الغفور. حمد اس اللہ کی ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے، اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہے. وہ دانا اور باخبر ہے. جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے. وہ رحیم اور غفور ہے. بہت ہی خوبصورت اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم کس کو جج بنانا چاہتے ہو. مثال کے طور پہ تمہیں یہ چوائس دی جائے کہ تم کسی کو جج بناؤ یا کسی کو حاکم بناؤ یا تم کسی پر بھروسہ کرو اور ٹرسٹ کرو، کس پر کرو گے؟ تم کیا خوبیاں چاہو گے؟ تم چاہو گے کسی ایسے انسان کو جج بنانا، حاکم بنانا؟ تم کسی ایسے انسان پر توکل اعتماد کرو گے جس کے اندر وزڈم ہے، علم ہے اور ہر چیز کا علم ہے، کمپریہنسو نالج ہے اس کے پاس؟ اور تم یہ چاہو گے کہ اس کے اندر مرسی ہو، نرمی کی صفت ہو، رحم کی صفت ہو، درگزر کرنے والا ہو، اور جو بھی وہ فیصلہ کرے اس کو پوری طرح وہ نافذ کرنے والا ہو، امپلیمنٹ کرنے والا ہو، اختیار ہو اس کے پاس، علیم بھی ہو، قدیر بھی ہو، رحیم بھی ہو، غفور بھی ہو۔ اس سے اچھا کوئی دوست، اس سے اچھا کوئی ولی، اس سے اچھا کوئی رہنما، اس سے اچھا کوئی جج ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو جو اللہ سے بڑھ کر ہم سے محبت کا دعویٰ کرے، جو کہے کہ ہم تمہیں تمہارے حقوق دلوائیں گے، اللہ نے نہیں دیے، کبھی مت بھروسہ کیجیے۔ وہ کہاوت ہے کہ جو ماں سے بڑھ کر چاہے پاپا کٹنی کہلائے۔ جو اللہ سے بڑھ کر رحیم، اللہ سے بڑھ کر حکیم، اللہ سے بڑھ کر خبیر بننے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ گمراہی کے سوا کسی چیز میں ہماری اضافہ نہیں کرے گا۔ وہ دنیا کی زندگی بھی برباد کروائے گا اور آخرت کی بربادی اپنی جگہ ہے۔ وقال الذین کفروا لا تاتین الساعة قل بلا وربی لتاتینکم عالم الغیب لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ منکرین کہتے ہیں، کیا بات ہے، قیامت ہم پر نہیں آ رہی؟ اسکیپٹکس کی بات ہے، یہاں پر یقین نہیں آتا نا، شک کھا چکا ہے ان کے ایمان کو، ان کے عمل کو۔ کہو، قسم ہے میرے عالم الغیب پروردگار کی، وہ تم پر آ کر رہے گی۔ اسے ذرا برابر کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہوئی ہے، نہ زمین میں، نہ ذرے سے بڑی، نہ اس سے چھوٹی، سب کچھ ایک نمایاں دفتر میں درج ہے۔ تو اللہ کے علم کا پھر ہم یہاں پر تذکرہ دیکھ رہے ہیں۔ ذرے ذرے کا علم اللہ کو ہے۔ اپنی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ ڈویژن کر لی ہے کہ چند کام ہیں جو کہ بہت نیکی کے ہیں، اور چند کام ہیں جو کہ گناہ کے ہیں، اور جو بیچ کا حصہ ہے، بہت ساری مصروفیات، بہت سارے اوقات، بہت سارے کام، بہت سارا ہمارا عمل، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ نیوٹرل ہے، یوں بھی کر لو تو ٹھیک ہے، یوں بھی کر لو تو ٹھیک ہے۔ بات ایسی نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس چند موٹی موٹی باتوں کا قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا۔ یہاں سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ ذرہ ذرہ اللہ کے علم ہے۔ صحیح پرسپیکٹو ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ تھوڑے سے کام ہیں جو نیوٹرل ہیں، اکثر کام جو ہم زندگی میں کرتے ہیں، یا ہم کو ثواب مل رہا ہوتا ہے یا ہم کو اس کے اوپر گناہ مل رہا ہوتا ہے، اور بہت تھوڑا سا ایسا ایریا ہے جو کہ نیوٹرل ہے۔ اور قیامت آئے گی، ذرے ذرے کا حساب چکا دیا جائے گا۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور یہ قیامت اس لیے آئے گی کہ جزا دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے رہے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے زور لگایا، ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔ کون لوگ ہیں؟ جو اپنی ساری توانائی، ساری نعمتیں جو اللہ نے ان کو دی، بولنے کی طاقت، سوچنے کی طاقت، علم کی نعمت، جو پاور، جو پوزیشن، جو پریسٹیج ان کے پاس ہے، اللہ کے دین کو اسٹیبلش کرنے کے بجائے اللہ کے دین کو ڈیمولش کرنے میں لگا رہے ہیں، نظریاتی حملے بھی کر رہے ہیں، جغرافیائی حملے بھی کر رہے ہیں۔ نہ صرف عقائد میں تبدیلی ہو رہی ہے بلکہ عبادات کے طریقوں میں بھی تبدیلی آ رہی ہے، رسومات کے اندر بھی تبدیلی ہے۔ چاروں طرف سے اس وقت آپ دیکھیے اسلام کے اوپر حملہ ہے، اور اللہ کی آیات کو ہرانے کی کوشش ہے۔ تو پھر وہی ہے نا کہ ہے کوئی جو اللہ کے دین کا مددگار بن کر کھڑا ہو، اس وقت کہے کہ ہم علم حاصل کریں گے، ہم اللہ سے توفیق مانگیں گے، ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے۔ جو یہ کرے گا اللہ سے چھپا نہ رہے گا۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علم رکھنے والے خوب جانتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ سراسر حق ہے، اور خدا عزیز اور حمید کا راستہ دکھاتا ہے۔ کتنی پیاری آیت ہے۔ دعا کریں اللہ ہم کو ان لوگوں میں شامل کر لے کہ رضیت باللہ ربن و بمحمد رسولن و بالاسلام دینن۔ میں راضی ہوں اللہ کے رب ہونے پر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر، اور اسلام کے دین ہونے پر۔ کوئی ہمیں بدگمانی نہیں ہے اپنے دین سے، بلکہ جن لوگوں کو بدگمانیاں ہیں ان کی بدگمانی بھی ہمیں دور کرنی ہے۔ وقال الذین کفروا، منکرین لوگوں سے کہتے ہیں، ہم بتائیں تمہیں ایسا شخص جو خبر دیتا ہے کہ جب تمہارے جسم کا ذرہ ذرہ منتشر ہو چکا ہوگا، اس وقت تم نئے سرے سے پیدا کیے جاؤ گے، نہ معلوم یہ شخص اللہ کے نام سے جھوٹ گھڑتا ہے یا اس کو جنون لاحق ہے۔ نہیں بلکہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں، اور وہی بری طرح بہکے ہوئے ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی اس آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا جو انہیں آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہے؟ ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں۔ در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ تب آگے ہم جو موضوع پڑھیں گے اس میں کچھ شکر کی مثالیں آ رہی ہیں اور کچھ کفر کی مثالیں آ رہی ہیں۔ پہلے شکر کی مثال داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا ذکر ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنے ہاں سے بڑا فضل عطا کیا تھا۔ ہم نے حکم دیا، اے پہاڑوں اس کے ساتھ ہم آہنگی کرو، اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو دیا۔ داؤد علیہ السلام کو جو خاص اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی تھی وہ تھی بہت خوبصورت آواز۔ ان کو زبور دی گئی تھی اور اس کے اندر اللہ کی حمد کے ترانے تھے، سامز۔ جب یہ اللہ کی حمد کیا کرتے تھے تو ان کی آواز میں وہ تاثر تھا کہ پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ حمد میں شامل ہو جاتے تھے۔ اب آج کا جو ایک ریشنلسٹ قسم کا انسان ہے، ہو سکتا ہے اس کو یہ سن کر آپ وہ ایکسپریشن امیجن کر سکتی ہیں نا، ایک تنزیہ سی مسکراہٹ، سر کا جھٹکا یوں کر کے کہ ہاؤ کین دیٹ بی پاسبل، اچھا پہاڑ حمد کرتے ہیں، یہ انداز ہے نا۔ تو کیوں، کیا مشکل ہے اس کے اندر؟ دو مقامات پہ آ گیا ہے قرآن کے اندر، سورہ بنی اسرائیل میں بھی اور سورہ نور میں بھی، کہ تمام مخلوق اللہ کی حمد کرتی ہے اور اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور نماز بھی پڑھتی ہے، لیکن تم کو نہیں پتا۔ تو یہ تو بہت ہی نیرو مائنڈیڈ ایٹیٹیوڈ ہے کہ جو مجھے نہیں پتا بس وہ نہیں ہے، یہ سوچ کے بیٹھ جانا میرے علم میں چونکہ نہیں ہے نا تو بس نہیں ہے، تو اس سے بڑھ کر کیا حماقت ہوگی۔ تو کرتے ہوں گے یقیناً، جب اللہ نے فرما دیا پہاڑ اور پرندے سب ساتھ شامل ہو جاتے تھے۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا تھا۔ نرم کر دیا تھا، اس میں دو باتیں ہمیں تفسیروں میں ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ لوہے کو پگھلانے کی صنعت داؤد علیہ السلام کو سکھا دی گئی تھی، یعنی کہ بلاسٹ فرنس ان کو بنانا آ گیا تھا، اور اس علاقے میں جہاں داؤد علیہ السلام کی حکومت تھی وہاں سے آئرن اورز بھی نکلی ہیں اور بلاسٹ فرنس بھی نکلا ہے۔ یا یہ کہ طاقت ان کے اندر اتنی تھی کہ لوہا ان کے ہاتھ میں نرم ہو گیا تھا، جیسے پلیڈو ہوتا ہے، اس طرح چاہتے تو اس کو مولڈ کر لیا کرتے تھے۔ واللہ عالم، ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا، اس ہدایت کے ساتھ کے ذریعے بنا اور ان کے حلقے ٹھیک اندازے پر رکھ۔ اے آل داؤد، نیک عمل کرو، جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ سائنسی ترقی کا ذکر ہے۔ آگے سلیمان علیہ السلام کے قصے میں بھی کچھ بہت زبردست ترقی کے اور دنیاوی پروگرس کے ہم کو واقعات ملیں گے۔ سائنس کی ترقی اسلام میں پسندیدہ ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کی زندگی زیادہ آرام دہ ہو جائے، لوگ زیادہ صحت مند رہیں، بیماریوں سے ان کو نجات ملے، اور یہ ایجادات ہی کے ذریعے سے ممکن ہے، ریسرچ ہی کے ذریعے سے ممکن ہے، زندگیاں آسان اور خوشگوار ہو جاتی ہیں۔ سائنس ہو، ٹیکنالوجی ہو، ڈیولپمنٹ ہو، پروگرس ہو، یہ سب چیزیں دراصل اللہ کی طرف سے فضل اور اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ اور جب یہ چیزیں ایجاد کرنے والے اور سائنس کو ترقی دینے والے اللہ کے مومن بندے ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، دنیا میں امن اور امان ہوتا ہے، جیسے کہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہوا اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہوا۔ اسے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ دین پر عمل کرتے ہوئے دنیا کی ترقی ہو سکتی ہے، یہ کوئی ضد نہیں ہے ایک دوسرے کے کہ یا تم دیندار ہو جاؤ یا تم سائنٹسٹ ہو جاؤ، ادھر اور کی چوائس نہیں ہے اس کے اندر، دونوں چیزیں بالکل ساتھ ساتھ ہو سکتی ہیں۔ اور مسلمانوں نے ہی تو دنیا کو سائنس دی، اس لیے کہ قرآن نے انسپائر کیا ان کو کہ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ فزیکل لاس کو انسان نے مسخر کیا، بہت فائدہ اٹھایا، فزیکل لاس کو تبدیل کوئی نہ کر سکا، ایک آئیوٹا کی تبدیلی نہیں لا سکا کسی بھی فزیکل یا کیمیکل لاس میں۔ ان سے اگر آج انسان لڑتا رہتا اور یہی کہتا رہتا کہ گریویٹی ایسی کیوں ہے، میں نہیں مانتا، اچھا یہ پانی اپنی سرفیس کیوں برقرار رکھتا ہے، مجھے نہیں پسند، میں نہیں مانتا، لڑتا رہے فزیکل لاس سے کیا ہوتا، بیٹھا ہوتا غاروں کے اندر۔ اس نے اعتراضات نہیں کیے بلکہ ان کو ہارنیس کیا اور بہت فائدہ اٹھایا۔ تو جس رب نے فزیکل لاس بنائے ہیں اسی رب نے مورل لاس بھی دیے ہیں، اسی رب نے شریعت کے قوانین بھی دیے ہیں، لیکن شریعت کے قوانین سے ہم لڑتے رہتے ہیں، میں نہیں مانتا، یہ کیوں ہے، یہ ایسا کیوں ہے۔ اس سے بھی ہم لڑنا چھوڑ دیں تو پھر ہم کو آخرت کی فلاح بھی مل جائے گی۔ ولی سلیمانا، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، صبح کے وقت اس کا چلنا ایک مہینے کی راہ تک اور شام کے وقت اس کا چلنا ایک مہینے کی راہ تک۔ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور ایسے جن اس کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے. ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرتا اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے. وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ کے وہ چاہتا، مضبوط کمرے، تصویریں، بڑے بڑے حوض جیسے لگن، اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی بھاری دیگیں. اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد عمل کرو شکر کے طریقے پر. وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں سے کم ہی شکر گزار ہیں. شکر پر عمل کیسے ہوتا ہے؟ شکر تو ہم سمجھتے ہیں کہ زبان کا کام ہے، الحمدللہ الحمدللہ کہنا، لیکن نہیں، یہاں پر کہا گیا کہ تم شکر پر عمل کرو. جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں، اب تم عمل سے ثابت کرو کہ ہاں تم واقعی ان تمام نعمتوں کو اللہ کی رضا اور اللہ کے دیے ہوئے احکامات ہی کے اندر اندر رہ کر استعمال کرتے ہو. ناشکری یہ ہے کہ اللہ نعمت دے اور اللہ کی ناراضگی میں ان چیزوں کو استعمال کیا جائے، اللہ زبان دے اور اللہ کے دین کو ہرانے کے لیے زبان کو استعمال کیا جائے، یہ بھی بہت بڑی ناشکری ہے. وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں سے کم ہی شکر گزار ہیں. پھر جب سلیمان علیہ السلام پر ہم نے موت کا فیصلہ نافذ کیا تو جنوں کو اس کی موت کا پتہ دینے والی کوئی چیز اس گھن کے سوا نہ تھی جو اس کے عصا کو کھا رہا تھا. اس طرح جب سلیمان علیہ السلام گر پڑے تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے. اب یہاں پر ایک مثال مکمل ہوئی شکر کی. اب ایک ناشکری کہ دنیاوی ترقی سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہوئی، اور دنیاوی ترقی قوم سبا نے بھی کی، لیکن انہوں نے اللہ کی ناشکری کی. وہ کس طرح سے؟ فرمایا لقد کان لسبع فی مساکنہم آیا جنتان عن یمینی وشمال. سبا کے لیے ان کے اپنے مسکن ہی میں ایک نشانی موجود تھی، دو باغ دائیں اور بائیں. قوم سبا یمن میں رہا کرتی تھی، تجارت اور زراعت، ایگریکلچر اور ٹریڈ دونوں عروج پر تھی ان کے زمانے میں. انہوں نے ایک ڈیم بنا لیا تھا اور اس ڈیم سے انہوں نے نہریں نکالی تھیں. یہ پہاڑی چشموں کا پانی روک لیا کرتا تھا ڈیم، اور وہاں سے انہوں نے اریگیشن کا سسٹم پورے ملک میں پھیلایا ہوا تھا. سرسبز و شاداب ان کا ملک تھا، نہایت زرخیز. 1000 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو عروج دیا. کلو میں رزق ربکم واشکروا لہ، کھاؤ اپنے رب کا دیا ہوا رزق اور شکر بجا لاؤ. بلدتن طیبتن و رب غفور، ملک ہے عمدہ اور پاکیزہ، پروردگار ہے بخشش فرمانے والا. آپ دیکھیں کیا خوبصورت کمبینیشن ہے کہ ترقی بھی ہو اور اللہ کی اطاعت بھی ہو، اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے. اور یہ دونوں بہت بڑی نعمتیں ہیں کہ دنیا بھی ترقی بھی حاصل ہو اور ساتھ ساتھ نیکیوں کی توفیق بھی ہو. اتنی امیر قوم تھی یہ کہ اس کی دولت کی داستانیں یونان اور روم تک پہنچی ہوئی تھی. سٹریبو ایک ہسٹورین تھا، اس نے بتایا کہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں یہ کھانا کھایا کرتے تھے. گھروں پر ہاتھی دانت کا اور سونے کے پانی کا نقش و نگار بنا ہوا ہوتا تھا. جلانے کے لیے یہ عام لکڑی کے بجائے دارچینی، سندل اور خوشبودار لکڑی جلاتے تھے. پہلا اسکائی اسکریپر انہوں نے صنعا کے مقام پر بنایا تھا، بہت اونچی انہوں نے عمارت بنائی تھی، بہت ترقی یافتہ قوم. فاعرضوا، مگر وہ منہ موڑ گئے. آخر کار ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیج دیا، اور ان کے پچھلے دو باغوں کی جگہ دو اور باغ انہیں دیے جن میں کڑوے کسیلے پھل اور جھاؤ کے درخت تھے اور تھوڑی سی بیریاں. ذالک جزیناہم بما کفروا وہل نجازی الا الکفور، یہ تھا ان کے کفر کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا، اور ناشکر انسان کے سوا ایسا بدلہ اور ہم کسی کو نہیں دیا کرتے. کہا جاتا ہے کہ وہ ڈیم انہوں نے بنایا تھا، زلزلے کی وجہ سے اس کے اندر شگاف پڑ گئے، اور وہ ڈیم کا سارا پانی جب آیا تو جتنی زرخیز مٹی تھی وہ سب بہا کر لے گیا، تو ساری زرخیزی ختم ہو گئی، ساری نعمتیں ان کی چھن گئیں، بس کچھ کڑوی کسیلی چیزیں جو ہیں وہ وہاں پر رہ گئیں. کسی کا قول ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی سزا ضروری نہیں کہ کھلے عذاب کی صورت میں آئے، مختلف طریقوں سے بھی عذاب آ سکتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ عبادت میں سستی، معیشت میں تنگی. اسے معیشت میں تنگی کیا ہے؟ انفلیشن ہے، ان ایمپلائمنٹ ہے، یا پیسے کے باوجود سکون کا نہ ہونا. تو معیشت میں تنگی، لذت میں دشواری، حلال چیزیں بھی نصیب ہوں تو کوئی نہ کوئی ایسا سبب پیدا ہو جاتا ہے کہ مزہ کرکرا ہو جائے. یہ سب ناشکری کی ان کو سزا دی گئی، شکر دراصل نعمت کی حفاظت کر لیتا ہے۔ وجعلنا بینہم وبین القرى التي بارکنا فیها قرى ظاہرۃ وقدرنا فیها السیر سیروا فیها لیالیا وایاما آمنین، اور ہم نے ان کے اور ان کی بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت عطا کی تھی نمایاں بستیاں بسا دی تھیں، اور ان میں سفر کی مسافتیں ایک اندازے پر رکھ دی تھیں، چلو پھرو ان راستوں میں رات اور دن پورے امن کے ساتھ۔ مگر انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کر دے۔ انہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا، آخر کار ہم نے انہیں افسانہ بنا کر رکھ دیا اور انہیں بالکل تتر بتر کر ڈالا۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صابر اور شاکر ہو۔ ان کے معاملے میں ابلیس نے اپنا گمان صحیح پایا اور انہوں نے اسی کی پیروی کی بجز ایک تھوڑے سے گروہ کے جو مومن تھا۔ ابلیس کو ان پر کوئی اقتدار حاصل نہ تھا، مگر جو ہوا وہ اس لیے ہوا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کون آخرت کا ماننے والا ہے اور کون اس کی طرف سے شک میں پڑا ہوا ہے۔ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، تیرا رب ہر چیز پر نگران ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان مشرکین سے کہیے کہ پکار دیکھو اپنے ان معبودوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھے بیٹھے ہو۔ وہ نہ آسمانوں میں کسی ذرہ برابر چیز کے مالک ہیں نہ زمین میں، وہ آسمان اور زمین کی ملکیت میں شریک بھی نہیں ہیں، ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں ہے، اور اللہ کے حضور کوئی شفاعت بھی کسی کے لیے نافع نہیں ہو سکتی بجز اس شخص کے جس کے لیے اللہ نے سفارش کی اجازت دی ہو، حتیٰ کہ جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوگی اور وہ سفارش کرنے والوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے رب نے کیا جواب دیا، وہ کہیں گے ٹھیک ٹھیک جواب ملا ہے اور وہ بزرگ و برتر ہے۔ قل من یرزقکم من السماوات والارض قل اللہ وانا او ایاکم لعلی ہدن او فی ضلال مبین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھئے کون تم کو آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کہو اللہ۔ اب لا محالہ ہم میں اور تم میں کوئی ایک ہی ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے؟ یہ بھی ایک بڑا انداز ہے بات کرنے کا۔ یہ نہیں کہا کہ ہم ہدایت پر ہیں اور تم گمراہی میں ہو، بلکہ اوپن کوسچن، ان کو سوچنے کے لیے موقع دیا کہ خود ان کو سوچنے دو۔ ان سے کہو کہ دیکھو بھائی، ایک ہی ٹھیک ہو سکتا ہے، دونوں تو صحیح بات نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ خود جب وہ سوچیں اور خود کوئی فیصلہ کریں تو زیادہ صحیح وہ فیصلہ کر پائیں۔ قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، ان سے کہو جو قصور ہم نے کیا ہو اس کی باس پرس تم سے نہ ہوگی، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی کوئی جواب طلبی ہم سے نہ کی جائے گی۔ کہو ہمارا رب ہم کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا، وہ ایسا زبردست حاکم ہے جو سب کچھ جانتا ہے۔ ان سے کہو ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح، وہ کون ہستیاں ہیں جنہیں تم اس کے ساتھ شریک کرتے ہو؟ ہرگز نہیں، زبردست اور دانا تو بس وہ اللہ ہی ہے۔ وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام ہی انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیورسل دعوت ہے، انٹرنیشنل دعوت ہے، بین الاقوامی دعوت ہے۔ آپ نے فرمایا بعثت الی الاحمر والاسود، میں کالے اور گورے سب کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میں عمومیت کے ساتھ یعنی جنرلی تمام انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہوں، حالانکہ مجھ سے پہلے جو نبی بھی گزرا ہے وہ اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا۔ ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، آپ نے فرمایا پہلے ہر نبی خاص اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوتا تھا اور میں تمام انسانوں کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔ تو جب آپ تمام انسانوں کے لیے ہیں تو اب مزید نبوت کی، مزید رسالت کی ضرورت ہی نہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، یہ لوگ تم سے کہتے ہیں وہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ کہو تمہارے لیے ایک ایسے دن کی میعاد مقرر ہے جس کے آنے میں نہ ایک گھڑی بھر کی تاخیر تم کر سکتے ہو اور نہ ایک گھڑی بھر پہلے اسے لا سکتے ہو۔ یہ کافر کہتے ہیں ہم ہرگز اس قرآن کو نہ مانیں گے اور نہ اس سے پہلے آئی ہوئی کسی کتاب کو تسلیم کریں گے، کاش تم دیکھو ان کا حال اس وقت جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے، اس وقت یہ ایک دوسرے پر الزام دھریں گے، جو لوگ دنیا میں دبا کر رکھے گئے تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے، اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ تو کیا ہوگا؟ جس کو ہم کہتے ہیں نا ٹاس دا بلیم، وہ اس پر الزام لگائے گا جہنم کے اندر، وہ کہے گا تم نے بہکایا، وہ کہے گا تم نے بہکایا۔ قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين۔ وہ بڑے بننے والے ان دبے ہوئے لوگوں کو جواب دیں گے، کیا ہم نے تمہیں اس ہدایت سے روکا تھا جو تمہارے پاس آئی تھی؟ نہیں، بلکہ تم خود مجرم تھے۔ یعنی وہ کہیں گے کہ ان کا تو اپنا دل نہیں چاہتا تھا، یہ تو خود ٹیڑھ اور فرار تلاش کر رہے تھے، بس ہماری شکل میں تو ان کو ایک ایکسکیوز مل گئی اور انہوں نے ہماری بات ماننے کو ایکسکیوز بنا کر اور دین سے فرار حاصل کر لیا۔ ایک اور بات بھی یہ پتہ چلتی ہے کہ کسی نے اگر ٹیمپٹ کر کے برغلا کر غلط راستے پر لگا دیا ہو تو بھی انسان قیامت کے دن بری و ذمہ نہیں ہوگا۔ اگنورنس ول ناٹ بی این ایکسکیوز۔ یہ نہیں کہے گا کہ اللہ ہم کو تو دھوکہ دے دیا گیا، یہ بات بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی۔ وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار۔ وہ دبے ہوئے لوگ ان بڑے بننے والوں سے کہیں گے، نہیں بلکہ شب و روز کی مکاری تھی جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہرائیں۔ آخر کار جب یہ لوگ عذاب دیکھیں گے تو اپنے دلوں میں پچھتائیں گے اور ہم ان منکرین کے گلوں میں طوق ڈال دیں گے۔ کیا لوگوں کو اس کے سوا اور کوئی بدلہ دیا جا سکتا ہے کہ جیسے اعمال ان کے تھے ویسے ہی جزا وہ پائیں؟ اغلال کی بات آ رہی ہے، سزا کی بات آ رہی ہے۔ دنیا میں تکبر کرتے تھے نا، اکڑی ہوئی گردنیں رہتی تھیں، تکبر کی وجہ سے ان کی گردنیں اللہ کے آگے نہ جھکیں، تو سزا بھی اسی سے مماثلت رکھتی ہے، ملتی جلتی۔ قیامت کے دن کے گلوں کے اندر بھی موٹے موٹے طوق ڈال دیے جائیں گے کہ اکڑنے کا شوق تھا، ٹھیک ہے اکڑے رہو یہاں پر اب تم۔ وما ارسلنا فی قرية من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں خبردار کرنے والا بھیجا ہو اور اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہ نہ کہا ہو کہ جو پیغام تم لے کر آئے ہو اس کو ہم نہیں مانتے۔ دیکھیں مترفون کی بات ہے اور ملا کی بات آتی ہے، تو پلیز ہم اپنے معاشرے کے مترفین اور ملا کو خود ڈٹرمن کریں کہ کون لوگ ہیں کہ جو ہماری رائے پر اثر انداز ہوتے ہیں، جو ہماری تھنکنگ پروسیس کو انفلوئنس کرتے ہیں، ہم کن کی باتوں کو اہمیت دیتے ہیں، ہم خود ڈٹرمن کریں اور آنکھ بند کر کے ان کے پیچھے نہ چلیں کہ جس نے جو کہہ دیا بس اسی ڈگری سے متاثر یا اس کی کوئی شخصی وجاہت سے یا معاشرے کے اندر اس کے کسی مقام سے متاثر ہو کر اس کی بات ماننا شروع کر دیں۔ مومن تو بس قرآن سے متاثر ہوتا ہے نا، وہ تو اتنا زیادہ اللہ کے رسول سے امپریس ہے، اس کے آگے کسی سے امپریس ہی نہیں ہوتا۔ وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبین۔ انہوں نے ہمیشہ یہی کہا، ہم تم سے زیادہ مال اور اولاد رکھتے ہیں اور ہم ہرگز سزا پانے والے نہیں ہیں۔ یعنی اپنے آپ کو خود ہی جج بھی کر لیا، یہ ایک اور پرائیڈ کا تکبر کا انداز ہوتا ہے۔ اور آج بھی ہم معاشرے میں لوگوں سے سنتے ہیں یہ بات کہ آف کورس ہم جہنم میں نہیں جا سکتے، ہم نے کیا ہی کیا ہے، گناہ ہے کون سا ہمارا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ استغفار وہ کرتا ہے جس نے گناہ کیے ہوں، اور جس نے گناہ ہی نہیں کیا وہ کیا استغفار کرے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ واٹ ہیو وی ڈن رانگ، قصور ہے کیا ہمارا، تو اللہ کیوں سزا دے گا ہم کو؟ یہ فالس بروائڈو، یہ فالس کانفیڈنس، یہ بھی زبردست چیز ہے جو کہ انسان کو نقصان پہنچانے والی ہے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے میرا رب جسے چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپاتلا عطا کرتا ہے، مگر اکثر لوگ اس کی حقیقت نہیں جانتے۔ یہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد نہیں ہے جو تمہیں ہم سے قریب کرتی ہو۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ کہ جو اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، دولت اولاد پہ اترانے والے۔ ورنہ مومن کے پاس اگر دولت ہے اور مومن کی اولاد اچھی ہے، نیک ہے، تو یہ دولت اور یہ اولاد دونوں چیزیں مومن کے لیے تو صدقہ جاریہ بنیں گی۔ وہی بات فرمائی، وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن وعمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم فی الغرفات آمنون۔ یہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد نہیں ہے جو تمہیں ہم سے قریب کرتی ہو، ہاں مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے عمل کی دوہری جزا ہے، اور وہ بلند اور بالا عمارتوں میں اطمینان سے رہیں گے۔ غرفات کی بات کی جا رہی ہے۔ جس زمانے میں یہ آیات نازل ہوئیں، ظاہر اس زمانے میں تو یہ اس طرح اسکائی اسکریپرز نہیں ہوتے تھے، اس طرح کی بلڈنگز نہیں ہوتی تھیں، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کیا خوبصورت انسانوں نے عمارتیں اور بلڈنگز بنا لی ہیں۔ بعض تو بالکل شیشے کی سی بنی ہوتی ہیں نا، ٹرانسپیرنٹ لگتی ہیں، باہر سے سب نظر آتا ہے، اندر کا باہر کا دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ جنت کے محلوں کی بھی یہی ایک کوالٹی بتائی گئی ہے احادیث میں، کہ جنت میں ایسے محل ہیں کہ اندر کی چیز باہر سے نظر آئے گی اور باہر سے اندر کی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت کا ڈسکرپشن دیا کرتے تھے تو گاؤں کے لوگ، بدو اور عرابی، یہ سب آ کر جمع ہو جاتے تھے۔ ان کے لیے تو بڑی حیرت کی بات تھی، ظاہر شیشہ تو زمانے میں اس طرح ایجاد نہیں ہوا تھا جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو ایک عرابی نے پوچھا کہ یہ کس کے لیے ہے، یعنی کہ ایسے گھر کس کے لیے ہوں گے؟ فرمایا، اس کے لیے جو اچھی بات کرے، نرم بات کرے، کھانا کھلائے، بکثرت روزے رکھے، اور جب لوگ مزے کی نیند سو رہے ہوں اٹھ کر نماز پڑھے، اور جو یہ کہے، من قالا، جو کہے، رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینن وبمحمد رسولا وجبت له الجنہ، تو اس کے لیے تو جنت واجب ہو گئی۔ اب اس کے برعکس، والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین، رہے وہ لوگ جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، تو وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے، میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے۔ اب یہ بات کیوں آ رہی ہے بار بار؟ یہ جو کفار کی اس دعوے کی نفی ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس چونکہ مال بہت ہے اور ہماری اولاد بہت ہے، لہذا ہم اللہ کے چہیتے ہیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ مال یا نعمتیں انعام کے طور پہ نہیں دیتا، آزمائش کے، امتحان کے طور پہ دیتا ہے۔ دنیا دارالجزا نہیں ہے، دنیا دارالامتحان ہے۔ نعمت بھی امتحان ہے، آزمائش بھی امتحان ہے۔ وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس کی جگہ وہی تم کو اور دے دیتا ہے، وہ سب رازقوں سے بہتر رازق ہے۔ اس آیت کو آپ دیکھیں اور ذرا اپنے خرچ کو آپ سوچئے۔ آپ کبھی بیٹھ کے یہ سوچنے کی کوشش کیجئے کہ آپ نے آج تک کتنے جوڑے پہنے ہیں، یاد آئیں گے؟ کبھی بھی نہیں، دو چار ہو سکتا یاد آ جائیں۔ پتہ نہیں کتنا ہم نے پہنا اور کتنا پرانا کیا، کتنا ہم نے دوسروں کو دے دیا، تو کیا کپڑے ختم ہو گئے اور آ جاتے ہیں؟ ہم کو تو یاد بھی نہیں کہ ہم نے کتنا کھایا، کتنا کھایا، کتنا ہضم کیا، کیا کچھ ہمارے جسم کا حصہ بنا، لیکن آج بھی ہم کھا رہے ہیں، ختم تو نہیں ہو گیا۔ تو یہ دنیا میں ہم دیکھتے کہ اللہ کی تو پائپ لائن چل رہی ہے، پائپ لائن کے اندر سپلائی آتی رہتی ہے، خرچ ہوتا رہتا ہے، پیچھے سے اور آتا رہتا ہے۔ تو جب اللہ کی راہ میں ہم خرچ کرنے کھڑے ہوں تو ہم بالکل نہ ڈریں کہ ہم اللہ کی راہ میں دے دیں گے تو اب ختم ہو جائے گا۔ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں تو ختم نہیں ہوتا، تو اللہ کے لیے خرچ کریں گے تو کیسے ختم ہوگا؟ تو یہاں پہ پرزور دعوت دی جا رہی ہے کہ تم شیطان کے بہکائے میں آ کر کنجوسی نہ کرنا، تم دو، اللہ اور تم کو دے گا، سپلائی اللہ کی جاری ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ روز آسمان سے دو فرشتے اترتے ہیں، ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ جو خرچ کرے تیری راہ میں اس کے مال میں برکت دے، اور دوسرا کہتا ہے کہ اللہ جو تیری راہ سے روک کر رکھے اس کا مال ہلاک کر دے، برباد کر دے۔ اب دیکھیں، کھانا ہم پکاتے ہیں، اب کوئی مانگنے والا آ گیا یا نوکر ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، اب ان کو کیسے دے دیں، فریج میں رکھ دیا۔ بعض دفعہ اگر ہم فریج میں رکھ دیتے ہیں اس کو اور ہماری قسمت کا اگر وہ نہیں ہے تو وہ سڑ جائے گا، باسی ہو جائے گا، پھینکنا پڑے گا ہم کو، لیکن ہم نہیں کھائیں گے اس کو۔ تو سڑا کر پھینکنے سے کیا فائدہ؟ جس کی قسمت کا نہیں ہے اس کو نہیں ملے گا۔ تو کھلے دل سے اللہ کی راہ میں دیا کریں، جو چیز آپ کو پسند ہے اپنے لیے وہی دوسروں کو دیا کریں۔ ہم بعض دفعہ نوکروں کے لیے کھانا نکالتے ہیں تو ڈھونڈ کر کیا نکالتے ہیں، کون سی والی بوٹی، گردن کی یا ونگ، اور ہم کہتے ہیں یہ ٹانگ تو میرے بچے کے لیے ہے یا میرے لیے۔ تو اگر ہمیں وہ چیز پسند ہے تو نوکر کو بھی تو پسند ہے، ہمارے سامنے تو پورا ڈونگا رکھا ہے، جتنا مرضی نکال لیں اس میں سے، اس کو تھوڑا دے رہے ہیں تو تھوڑا جو دیں تو اچھا دیں، اللہ اور دے گا، اللہ کمی نہیں کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے، انفق انفق علیکا، خرچ کر، تجھ پر خرچ کیا جائے گا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، اور جس دن وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے؟ تو وہ جواب دیں گے، پاک ہے آپ کی ذات، ہمارا تعلق تو آپ سے ہے نہ کہ ان لوگوں سے، دراصل یہ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان میں سے اکثر انہی پر ایمان لائے ہوئے تھے۔ اس وقت ہم کہیں گے، آج تم میں سے کوئی نہ کسی کو فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان، اور ظالموں سے ہم کہہ دیں گے، اب چکھو اس عذاب جہنم کا مزہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں، یہ شخص تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہارے معبودوں سے ہٹا دے جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، اور کہتے ہیں یہ قرآن محض ایک جھوٹ ہے گھڑا ہوا۔ ان کافروں کے سامنے جب حق آیا تو انہوں نے کہہ دیا، یہ تو سری جادو ہے، حالانکہ نہ ہم نے ان لوگوں کو پہلے کوئی کتاب دی تھی کہ یہ اس کو پڑھتے ہوں، نہ تم سے پہلے ان کی طرف متنبع کرنے والا آیا تھا، ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس کا دسواں حصہ بھی ان کو نہیں ملا، مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھ لو کہ میری سزا کتنی سخت تھی۔ قل انما اعظکم بواحدہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، میں بس تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، ان تقوموا للہ مثنا وفرادا، اللہ کی خاطر اللہ کے واسطے تم اکیلے اکیلے اور دو دو مل کر اپنا دماغ لڑاؤ، ثم تتفکروا، اور سوچو تمہارے صاحب میں آخر کون سی ایسی بات ہے جو کہ جنون کی ہو، ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، وہ تو ایک سخت عذاب کی آمد سے پہلے تم کو خبردار کر رہا ہے۔ یہ بڑا ہی اچھا ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ آج بھی آج قرآن حدیث کے احکامات سامنے آتے ہیں اور شدت کی ریزسٹنس ان کے خلاف آتی ہے، پورا زور لگایا جا رہا ہے ثابت کرنے میں کہ قرآن کے احکامات ناقابل عمل ہیں، متعصب ہیں، پریجڈسڈ ہیں اور ظلم ہیں، جو اس پر عمل کرتے ہیں یا تو بے وقوف ہیں یا فینیٹک ہیں یا ایکسٹریمسٹ ہیں۔ تو یہ ان کو نصیحت ہے کہ دیکھو، بات سنو، ذرا ضد سے نکل آؤ، ذرا دماغ کھولو نا، اوپن مائنڈڈ ہو کر سوچو، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہن میں لے کر آؤ، ازواج کو، بنات کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو ذہن میں لاؤ، بتاؤ کیا ایکسٹریمسٹ تھے، کیا فینیٹک تھے؟ پھر احسن الحدیث، اس قرآن کو، اس بہترین بات کو ذہن میں لے کر آؤ، ذرا اس کے بارے میں سوچو، کتنی بہترین بات ہے، کتنی معتدل، کتنی بیلنسڈ ہے۔ بلکہ لاہو الحدیث میں جو لوگ زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں، احسن الحدیث کو جو چھوڑ دیتے ہیں، وہ ہو جاتے ہیں ایکسٹریمسٹ، وہ ریئیکشنری ہو جاتے ہیں، میلو ڈرامیٹک اور ڈرامائی ہو جاتے ہیں، اوور ایموشنل، جذباتی قسم کے لوگ ہو جاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے تو ٹھہراؤ آتا ہے، وقار آتا ہے انسان میں، قوت برداشت پیدا ہوتی ہے۔ پھر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کیا کریں، دنیا چھوڑ دیں، قرآن تو کہتا ہے دنیا چھوڑ دو، تو ان سے کہیں کہ ذرا بتاؤ تو کہاں لکھا ہے، دنیا چھوڑنے کو کون کہتا ہے؟ کتنا ہم نے دیکھی الحمدللہ قرآن اب تک پڑھ لیا، کہیں بھی آپ نے یہ پڑھا کہ سب دنیا چھوڑ دو؟ تو یہ تو ساری جو باتیں لوگ کرتے ہیں، دراصل یہ خود تو آتے نہیں، جو آ رہا ہے اس کا بھی راستہ روکنے کے لیے اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں۔ تو کبھی اکیلے، سب کچھ، ٹی وی، ریڈیو، اپنے سیل فون، سب کچھ بند کر کے ایمانداری کے ساتھ خود سے پوچھیں انسان کہ کیا دین بتانے والے پاگل لگتے ہیں، کریزی لوگ لگتے ہیں، یہ کیا وہ حماقت کی باتیں کرتے ہیں یا حکمت کی باتیں کرتے ہیں؟ شیطان نے ایسا بہکایا کہ حماقت تو عین حکمت لگنے لگ گئی، اور حکمت کی باتیں حماقت لگنے لگ گئیں۔ یا جو بھی قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، کیا یہ ہم سے کچھ مانگ رہے ہیں، فیس لیتے ہیں، کوئی ٹکٹ لیتے ہیں؟ قرآن سچ کہہ رہا ہے یا نہیں، تم غور کرو، تم خود سوچو، کسی کے انفلوئنس میں مت آؤ۔ بعض دفعہ ہم برین واش ہو جاتے ہیں، لوگ انڈاکٹرینیٹ کر دیتے ہیں ہمیں، تو خود اور آپ کا رب، آپ بیٹھیے، اپنے رب سے مانگیے، بہترین تعلق ہے اور انشاءاللہ ہدایت ملے گی۔ قل ما سألتکم من اجر فہو لکم، ان سے کہہ دیجئے، اگر میں نے تم سے کوئی اجر مانگا ہے تو وہ تم ہی کو مبارک رہے۔ اس میں ایک بات تو یہ کہ دیکھو، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، کوئی بدلہ نہیں مانگ رہا، لیکن اگر کوئی اجر دینا ہی ہے تو یوں کرو کہ ان تعلیمات پر عمل شروع کر دو، تم اس سے فائدہ اٹھا لو۔ بہت ہی پیاری بات ہے، فَهُوَ لَكُمْ اِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان سے کہو، میرا رب مجھ پر حق کا القاء کرتا ہے اور وہ تمام پوشیدہ حقیقتوں کا جاننے والا ہے۔ کہو، حق آ گیا ہے، اب باطل کے کیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ کہو، اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وحی کے بنا پر ہوں جو میرا رب میرے اوپر نازل کرتا ہے، وہ سب کچھ سنتا ہے اور قریب ہی ہے۔ کاش تم دیکھو انہیں اس وقت جب یہ لوگ گھبرائے ہوئے پھر رہے ہوں گے اور کہیں بچ کر نہ جا سکیں گے، بلکہ قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے۔ اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، حالانکہ اب دور نکلی ہوئی چیز کہاں ہاتھ آ سکتی ہے۔ یعنی توجہ دلائی جا رہی ہے ہماری یا تو قیامت کی طرف یا موت کے وقت کی طرف، کہ جب انسان کی موت کا وقت آ جائے گا، اور بڑا انسان کو فائدہ ہوتا ہے اگر انسان اپنی موت کے بارے میں سوچ لیا کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تم دن میں 70 دفعہ موت کو یاد کیا کرو۔ واقعی اس میں انسان کسی کے بہکائے میں نہیں آ سکتا۔ جب پتا ہو کہ مجھے اپنی قبر میں خود جانا ہے، میرے ساتھ کوئی جانے والا نہیں، میں نے اگر ان کے کہنے میں، ان کی برین واشنگ میں آ کر حق کو چھوڑ دیا، یہ میرے ساتھ قبر میں تھوڑی آئیں گے مجھ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اور نہ قیامت کے دن یہ ایکسپلینیشن اللہ کو دیں گے آن مائی بہاف، ہماری طرف سے یہ جھگڑا نہیں کریں گے۔ اور اس وقت کیا فائدہ ہوگا پچھتانے کا کہ کاش اس کی بات نہ مانی ہوتی، کاش اپنے رب ہی سے رابطہ رکھا ہوتا۔ تو وہ کہیں گے ہم ایمان لے آئے، لیکن فائدہ کچھ نہ ہوگا۔ وقت کفر بہی من قبل، اس سے پہلے یہ کفر کر چکے۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور بلا تحقیق دور دور کی کوڑیاں لایا کرتے تھے۔ واقعی ایسے ایسے ریڈیکلس نظریات، کدھر سے بات ملاتے ہیں، اتنے دور کی سوچتی ہے کہ اپنی ناک کے سامنے جو ہے وہ نظر نہیں آتا، پلین فیکٹس نظر نہیں آتے، اور باتیں بہت بڑی بڑی۔ تو اس باتوں کے طوفان سے، اور یہ باطل جو اتنا اٹھتا ہے، اس باطل میں سے حق تلاش کر لیجئے بس، اور اس حق کے اوپر جم جائیے۔ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَائِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ، اس وقت جس چیز کی یہ تمنا کر رہے ہوں گے اس سے محروم کر دیے جائیں گے، جس طرح ان جیسے پچھلے گروہ محروم ہو چکے ہوں گے۔ یہ بڑے گمراہ کو ان شک میں پڑے ہوئے تھے، یہ وجہ بتا دی۔ شک کے مریب، شک نے ان کو عمل نہ کرنے دیا۔ اب کیا ہوگا قیامت کے دن؟ کہ وہ محرومی کی حالت میں ہوں گے، ہر اپنی پسند کی چیز سے محروم کر دیے جائیں گے، اللہ کے دیدار سے محروم ہوں گے، مغفرت سے محروم، نجات سے محروم، اور جنت سے محروم ہو جائیں گے، اس لیے کہ ان سب پسندیدہ چیزوں کے درمیان شک کا پردہ حائل ہو جائے گا۔ شک ہی ہے جو کہ علم کو عمل میں ڈھلنے نہیں دیتا، اور یہ شک دور کرنے کا طریقہ صرف ایک، یہ کتاب، لا ریب فی، نہ اس کے اندر کوئی شک ہے، اور یہ وہ کتاب جو شکوک کو دور بھی کرتی ہے، بشرط یہ کہ اس کو بہت خلوص اور ہدایت کی نیت سے پڑھا جائے۔ سورت فاطر، فاطر کا مطلب ہوتا ہے بنانے والا، اسے خالق ہے، اسی طرح فاطر بھی ہے۔ مکی سورت ہے، اس کا ایک اور نام سورہ ملائکہ بھی آتا ہے، مصری قرآن میں آپ کو یہ سورہ ملائکہ کے نام سے ہو سکتا ہے ملے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکہ رسلا اولی اجنحۃ مثنا وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، اور فرشتوں کو پیغام رسا مقرر کرنے والا ہے، ایسے فرشتے جن کے دو دو اور تین تین اور چار چار بازو ہیں، وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اللہ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ وما یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم، اور جس کو وہ بند کر دے اسے اللہ کے بعد کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں، وہ زبردست اور حکیم ہے۔ یہ ایک آیت بھی اگر ہم سمجھ جائیں تو یقین کریں کہ ہمارے سارے انسانی تعلقات درست ہو جائیں۔ کوئی ہمیں زندگی میں تکلیف پہنچتی ہے، کوئی ہمارا پلان مکمل نہیں ہو پاتا، کوئی ناکامی کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، ہم کہتے ہیں فلاں کی وجہ سے ہو گیا، اس نے کیا، اس نے رشتہ چھڑوا دیا، اس نے نوکری چھڑوا دی، اس نے ڈنڈی مار دی، وہ بیچ میں حائل ہو گیا، اور انسانی تعلقات بگڑتے چلے جاتے ہیں، شکوے شکایتیں ہونے لگتی ہیں، ناراضگیاں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ صرف ایک بات یہ سمجھ لیں کہ اللہ جس رحمت کا دروازہ کھول دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ جس کو بند کر دے تو پھر کوئی اس کو کھول نہیں سکتا۔ کوئی اولاد بند نہیں کروا سکتا کہ فلاں نے ہم پہ جادو کروا دیا اولاد نہیں ہو رہی، فلاں نے جادو کروا دیا بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی یا کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی۔ نہیں، جب ہم انسانوں کو الزام دیتے ہیں تو پھر ہم اپنے فائدے کے لیے انسانوں ہی کی طرف رجوع بھی کرتے ہیں کہ انسانوں سے نقصان پہنچا ہے، انسان نقصان بھی دور کروا دیں گے۔ پیروں کے پاس، فقیروں کے پاس، اور کیا کہ انسان پھر شرک کے اندر ملوث ہو جاتا ہے، صرف یہ سوچے کہ جو میرے رب کو منظور تھا وہ ہوا، اللہ نے جو چاہا وہ ہوا۔ یہ خود کچھ نہیں کر سکتے تھے، اتنے معمولی، اتنے حقیر لوگ ہیں، یہ اپنا فائدہ، اپنا نقصان نہیں کر سکتے، تو یہ مجھے کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں، مجھے کیا فائدہ دے سکتے ہیں۔ تو نفع اور نقصان جو بھی ہے اللہ کی طرف سے، اور اس کو دور کرنے کے لیے یا نفع چاہنے کے لیے اللہ سے رجوع کرنا۔ اور اصل انسان پر پریشر آتا ہے مشکلات کے وقت میں، جب کوئی آزمائش آئی ہوئی ہوتی ہے نا، کوئی مشکل پڑتی ہے، یہ بڑا نازک وقت ہوتا ہے، اور اس میں بہت امکانات اور بہت چانسز ہوتے ہیں کہ انسان شرک کے اندر ملوث ہو جائے۔ تو جب مشکلات آئیں صبر کے ساتھ اپنے رب سے تعلق رکھے انسان۔ یا ایہا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، لوگوں تم پر اللہ کے جو احسانات ہیں انہیں یاد رکھو۔ یہ بھی کتنی پیاری بات ہے خوش رہنے کے لیے۔ عام طور پہ احسانات ہم کو یاد نہیں رہتے، جو مشکلات ہوتی ہیں وہ بہت یاد رہ جاتی ہیں۔ تو انسان اگر نعمتوں کی یاد دہانی رکھے تو یقیناً بہت خوش و خرم رہے گا۔ جو چلا گیا ٹھیک ہے، ملا بھی تو اتنا کچھ ہے، موجود بھی تو اتنا کچھ ہے، یہ شکر گزار رویہ ہے انسان کا، شکر کے ساتھ زندگی گزارے۔ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ہو فانا توفکون، اللہ کے سوا کیا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ کوئی معبود اس کے سوا نہیں، آخر تم کہاں سے دھوکا کھا رہے ہو؟ تو فکون کا مطلب ہوتا ہے کوئی کسی کی رائے بدل دے، ایسے اثر انداز ہو جائے اس کے اوپر کہ اس کی رائے کو صحیح سے غلط راستے کی طرف پھیر دے، برین واشنگ کر دے۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ کہاں سے تمہاری مت ماری جا رہی ہے، کس نے تمہاری مت ماری، تم کس کی باتوں میں، کس کے بہکائے میں آ گئے؟ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اب اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، اور سارے معاملات آخرکار اللہ ہی کی طرف رجوع ہونے والے ہیں۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے۔ کون کون سے وعدے ہیں اللہ کے؟ اللہ کے وعدوں کو یاد کر لیجئے۔ اللہ کا پختہ وعدہ ہے کہ نیک کام کرنے والوں کی وہ ضرور مدد کرے گا دنیا میں، اور ضرور ان کو پھر وہ جنت سے نوازے گا۔ اللہ کا پختہ وعدہ ہے کہ جو شیطان کی پیروی کریں گے اللہ جہنم کو بھر دے گا ان لوگوں سے۔ اللہ کا پختہ وعدہ ہے کہ اللہ کافر کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اللہ کا پختہ وعدہ ہے کہ جو مغفرت مانگے گا اللہ اس کو معاف کرے گا۔ اللہ کا پکا وعدہ ہے کہ جو ہدایت طلب کرے گا، والذین جاہدوا فینا، یاد ہے سورہ عنکبوت میں پڑھا تھا، لنہدینہم سبلنا، پکا وعدہ کہ جو اللہ کی طرف آنا چاہے گا اللہ ضرور اس کو اپنی طرف آنے کا راستہ دکھا دے گا، اور جو ہدایت کا طالب نہیں ہوگا اللہ اس کو بھٹکا دے گا۔ یہ پختہ وعدے ہیں۔ ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، لہذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ دنیا کی زندگی کیا دھوکہ دیتی ہے، اپنے اندر مگن کر لیتی ہے، اپنے اندر جست کر لیتی ہے، اتنی میگنیفائی ہو جاتی ہے اتنی چھوٹی سی چیز، کہ اس معمولی حقیر چیز کے پیچھے اتنی بڑی آخرت چھپ جاتی ہے۔ ایسا انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ بس امیجیٹ یہی ہے اور اس کے آگے اور کچھ نہیں، اور دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا بنانا تو میرا کام ہے، آخرت بنانا وہ تو اللہ کا کام ہے، اللہ ہی کرے گا، میں دنیا کی فکر کروں اللہ آخرت میں کچھ نہ کچھ دے ہی دے گا، چاہے محنت کروں یا نہ کروں۔ اور یوں لگتا ہے کہ دنیا تو بغیر محنت کے نہیں ملتی، آخرت بغیر محنت کے تمناؤں سے مل جائے گی۔ یہ بڑا دھوکہ ہے دنیا کا۔ اور پھر یہاں ایک اسٹیج کے طور پہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں، گناہگاروں کو کھاتا پیتا دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، یہ تو اندھیر نگری چوپٹ راج ہے۔ اور ہم نیک لوگوں کو بعض دفعہ جب آزمائشوں میں دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کیا فائدہ ہوا ان کے نماز روزے کا، یہ دھوکہ ہے۔ یہ تو ایسی بات ہے کہ ڈرامہ دیکھ کر انسان دھوکہ کھا جائے، اور فقیر کو واقعی فقیر اور بادشاہ کو واقعی بادشاہ سمجھنے لگ جائے. نہیں, یہ تو بس میک بلیو ہے دنیا کی زندگی. تو دنیا کی زندگی تم کو دھوکا نہ دے. ولا یغرنکم باللہ الغرور, اور وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکا نہ دینے پائے. غرور ہے نا, غرور کہتے ہیں بہت بڑا دھوکا دینے والا شیطان. کب سے پہچان کروائی ہے اس کی, دیکھیں جنت سے پہچان کروائی ہے. مسلسل بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے, فاتخذوہ عدوا, تو تم اس کو دشمن ہی سمجھو. اس کی میتھڈالوجی بتا دی کتنی جگہ, 7 مقامات پر تو آدم اور ابلیس کا قصہ آیا, اور اس کے علاوہ کئی مقامات پر بتایا کہ دیکھو فحش کا اور برائی کا حکم دیتا ہے, کیسے کیسے تم کو بہکاتا ہے. اتنی اچھی طرح پہچان کروا دی اور پھر بھی دھوکہ کھا رہے ہو. ایک تو انسان دھوکا کھاتا ہے کہ اس کو پتا نہیں تھا, انفارمیشن نہیں تھی, غفلت کی وجہ سے دھوکا کھا لیا, علم نہ ہونے کی وجہ سے پہچان نہ پایا, دھوکا کھا لیا, فراڈ ہو گیا اس کے ساتھ. چلو اس کا بھی بڑا افسوس ہوتا ہے انسان کو. اور دھوکے میں ایک چیز کیا موجود ہے, ایک تو دیکھیں آپ نے کاروبار کیا اور کاروبار میں لاس ہو گیا, وہ بھی نقصان ہے, لیکن وہ اتنا تکلیف دہ نہیں ہوتا. تکلیف دہ ہوتا ہے لیکن ایک ایسا نقصان ہوا کہ آپ نے کسی پر بھروسہ کیا اور اس نے آپ کو دھوکا دیا, جس کو ہم فراڈ کہتے ہیں. فراڈ سے انسان کو بہت تکلیف ہوتی ہے, ایک نقصان, اور دوسرا یہ کہ مجھے بیوقوف بنا لیا اس نے, دھوکا دے گیا مجھ کو. اپنے ایگو کے اوپر بھی چوٹ لگتی ہے نا, اور سیلف ریسپیکٹ بھی انسان کی ڈیمیج ہوتی ہے دھوکے کے اندر. تو فراڈ بہت تکلیف دیتا ہے انسان کو. چلو پتا نہیں تھا فراڈ ہو گیا, کہاں یہ کہ جان کر دھوکا کھانا, پتا ہو کہ یہ جھوٹا ہے. ایک اسٹیٹ ایجنٹ ہے, آپ کو پتا ہے جھوٹا فراڈ ہے, کتنے لوگوں کی اس نے جائیدادیں جو ہیں وہ غائب کر دی ہیں. پیسے لے لیتا ہے, بدلے میں کچھ نہیں دیتا, اور پھر جا کے اس کے ہاتھ پہ آپ پیسہ رکھ دیں, اسی سے سودا کریں. جان کر جو دھوکا کھائے تو اس کی بیوقوفی میں کیا شک ہے. یہ شیطان, ہم اس کے ساتھ سودا کریں, اس کی بات مانیں اور فحش اور منکر کے اندر ملوث ہو جائیں, تو یہ تو بہت بڑی حماقت ہے, بہت بڑی بدنصیبی ہے کہ دھوکے باز کو پہچان کر پھر اس کے ساتھ معاملہ کرنا اور پھر دھوکا کھانا, پھر افسوس کرنا. ان شیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا, در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے, اس لیے تم بھی اس کو دشمن سمجھو, پہچانو. اور شیطان کو اوریجنل شکل میں تو آتا نہیں, کیا خیال ہے آپ کا کہ میرے آپ کے پاس وہ آئے گا کہ وہ اس کے منہ سے آگ نکل رہی ہے اور فوک پکڑا ہوا ہے, دو سینگ نکلے, اب انٹروڈیوس کرتا ہے کہ ہیلو آئی ایم شیطان, ایسے کہے گا آ کر؟ کبھی بھی نہیں کہے گا, ہم کبھی بھی اس کی بات بھی نہ مانیں اگر اوریجنل شکل میں آ جائے. وہ آتا ہے کسی نہ کسی ایسی شکل میں جو ہمیں پسند ہو, کوئی بھائی, کوئی بہن, کوئی والدین, کوئی دوست, کوئی ایسا انسان جس کی ہم عزت کرتے ہوں, سمبن وی لک اپ ٹو, پھر وہ آ کر بہکاتا ہے اور الٹی الٹی باتیں بتاتا ہے. تو جو بھی اللہ کے دین کے خلاف پٹیاں پڑھائے بس وہی شیطان ہے, نام کچھ بھی ہو چاہے اس کا. انما یدعو حزبہ لیکون من اصحاب السعیر, وہ تو اپنے پیروؤں کو اپنی راہ پر اس لیے چلا رہا ہے کہ وہ دوزخیوں میں شامل ہو جائیں. جو لوگ کفر کریں گے ان کے لیے سخت عذاب ہے, اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے. افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا, بھلا وہ شخص جس کے لیے اس کے عمل کی برائی خوبصورت بنا دی گئی ہو اور وہ اس کو اچھا سمجھ رہا ہو. اب جواب نہیں دیا اس کا اللہ نے, انکمپلیٹ کوشچن, فل ان دا بلینک, ادھورا جملہ تم فل کرو. بتاؤ کیا حال ہے اس شخص کا کہ جو زہر کو شہد سمجھ کر پی رہا ہو, جو سانپ کو ہار بنا کر گلے میں ڈال رہا ہو اور سمجھ رہا ہو کہ بہت اچھا ہے, بہت اچھا کام ہے جو کر رہا ہوں. اس کی ہلاکت, اس کی بربادی میں کیا شک ہے. دیکھیں نا, دو مقام ہوتے ہیں, ایک تو یہ کہ آپ برائی کرتے ہیں, کوئی انسان برائی کرتا ہے اور اس کو احساس ہے کہ ہاں یہ کام غلط ہے, یہ کام برا ہے, کبھی نہ کبھی وہ ٹھیک ہو جائے گا. ایک کیا ہے کہ ذہن کا سانچہ ایسا بگڑ گیا کہ اب برائی برائی بھی نظر نہیں آتی, بلکہ برائی عین اچھائی نظر آتی ہے. پھر ایسے لوگ گناہ پر شرمندہ نہیں ہوتے, چھپ کر گناہ نہیں کرتے, وہ گناہ کو فلانٹ کرتے ہیں, بلکہ اگریسولی فلانٹ کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جو یہ کام نہیں کر رہا, جو یہ گناہ نہیں کر رہا, وہ ہے بے وقوف, وہ ہے گھاٹے میں, وہ ہے نقصان میں. یہ اگریسو کیمپیننگ اس طرح سے شروع ہو جاتی ہے گناہوں کی. تو یہ ہے کہ زینہ لہو سوء عملہ, گناہ کی برائی خوبصورت ہو گئی اور وہ اس کو دیکھ رہا ہے بہت اچھی چیز. تو اب جب گناہ کو انسان فلانٹ کرنا شروع کر دے یہ ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن. اور جیسے نیکیوں کی طرف انوائٹ کرنا چاہیے تو نیکیوں کو گناہ بنا کر دکھائے, حماقت بنا کر دکھائے, اور گناہوں کی انویٹیشنز آئیں, پرزور ترغیب دی جائے کہ اس گناہ میں تو شرکت کرنا بہت اچھی بات ہے, دنیا کی ترقی ہو نہیں سکتی جب تک تم یہ اور یہ کام نہ کرو, ایمانسیپیشن تو ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس طرح سے بہیو نہ کرو, الٹی گنگا بہنی شروع ہو جائے تو کیا پتا چلا کہ دماغ کا سانچہ ہی بگڑ چکا ہے بالکل. بگڑی عادتیں وہ تو پھر بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں, لیکن بگڑا ذہن ٹھیک ہونا بہت مشکل کام ہے. وہ مولڈ جو ہے, وہ سانچہ جو ہے, وہی خراب ہو گیا ہے. اور جیسے دین کی بات آپ سمجھے کہ ایک سرکل کی طرح ہے, اور دماغ کا سانچہ اگر اسکوائر ہو گیا تو وہ سرکل اسکوائر کے اندر فٹ نہیں ہوتا, کسی طرح وہ ریلیٹ نہیں کر پاتے پھر قرآن سے کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے. تو دراصل ہمیں اپنے دماغ کے سانچوں کی بہت حفاظت کرنی ہے. تزکیے کی بات ہے نا, سوچ سوچ ہماری درست رہے گی تو غلطی کو ایٹ لیسٹ پہچانیں گے تو کہ یہ غلطی ہے. فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے, اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, خامخواہ آپ کی جان ان لوگوں کی خاطر غم اور افسوس میں نہ گھلے. کتنا پیارا انداز ہے. اتنی پریشانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی تھی, کتنے انٹیلیجنٹ, اتنے ذہین, اتنے پڑھے لکھے, اتنے میچیور لوگ ہیں تو کیوں نہیں بات سمجھ رہے. غم کے مارے آپ کا حال خراب ہوتا تھا. کہا کہ مت رحم کھائیے ان پر, یہ جان جان کے کر رہے ہیں, اندھیرے میں ٹھوکر نہیں کھا رہے, سر پر سورج چمک رہا ہے, انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں تو پھر کوئی کیا کرے. سوتے کو تو جگایا جا سکتا ہے, جاگتے کو تو نہیں جگایا جا سکتا. یہ بن رہے ہیں, پریٹینڈ کر رہے ہیں. ان اللہ علیم بما یصنعون. جو کچھ ہی کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے. کیا ان کی کاریگری ہے, صنعت, کہ لیبرسلی کیا باتیں بنا رہے ہیں. یہ ایسی معصومیت میں, غفلت میں دھوکا نہیں کھا رہے, انٹینشنلی جان بوجھ کر یہ اللہ کی تعلیمات میں ٹیڑھ پیدا کرتے ہیں. اور بڑی دھمکی ہے, اللہ خوب جانتا ہے کیا کر رہے ہیں, کیا بناتے ہیں بیٹھ کے, کس طرح ڈسٹورٹ کرتے ہیں اسلام کی تعلیمات کو, گناہوں کو کس طرح حسین بنا کر پیش کر رہے ہیں, اور کیا کچھ اس پر پیسہ خرچ ہو رہا ہے کروڑوں کروڑوں کے حساب سے. سب اللہ دیکھ رہا ہے. واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا فسقناه الی بلد میت. وہ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے, پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں, پھر ہم اسے ایک اجاڑ علاقے کی طرف لے جاتے ہیں, اور اسی زمین کو جلا اٹھاتے ہیں جو مری پڑی تھی. مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا. من کانا یرید العزت فللہ العزت جمیعا. جو کوئی عزت چاہتا ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے. عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے اور اللہ کے بعد کی ہے. عزت چاہنا انسان کی فطری خواہش ہے. ہر ایک چاہتا ہے کہ میری عزت ہو. آئی وانٹ ٹو بی ریسپیکٹڈ. اور جب اللہ کا کلام اور اللہ کی بات معاشرے کے اندر حقیر اور گھٹیا ہو جاتی ہے تو یوں سمجھیے کہ پھر اللہ کی عزت نہیں ہے اس معاشرے کے اندر. نہ اللہ کی بات کی عزت رہتی ہے, نہ اللہ کی بات ماننے والوں کی عزت رہتی ہے. کہ عوام کی اکثریت یہ نہیں دیکھتی کہ کون کیا کر رہا ہے, وہ یہ دیکھتی ہے کون کر رہا ہے. اگر عزت والے برائیاں کر رہے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ برائیاں کرنے ہی میں عزت ہے. جیسے آج اگر کسی کو ایلیٹ بننا ہے تو ڈرنک کرنا بہت ضروری ہے, جوا کھیلنا بہت ضروری ہے, اپنے آپ کو فلانٹ کرنا اور عورتوں کا تبرج کرنا, یہ نہایت ضروری انگریڈینٹس بن گئے ہیں ایلیٹ ہونے کے. یہ چیزیں عزت کا معیار بن گئی ہیں, عزت کا سمبل بن گئی ہیں. یہ بات ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی. کہا گیا تھا کہ تم یہود اور نصارہ کے پاس کیوں جاتے ہو. اتبتقون عندہم العزہ. کیا تم عزت کی تلاش میں جاتے ہو؟ تو وہاں بھی یہ بات کہی گئی تھی کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کی ہے. یہ دنیا کی عارضی عزت کو رہنے دو, ہمیشہ کی عزت حاصل کرنے کی تمنا دل میں لے کر آؤ. الیہ یسعد الکلمۃ الطیب. اس کی ہاں جو بات اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ قول ہے, طیب, پاکیزہ بات, لہو الحدیث نہیں, گندی باتیں نہیں. الیہ یسعد الکلمۃ الطیب. اس کی طرف پاکیزہ بات چڑھتی ہے. والعمل الصالح یرفعہ. اور عمل صالح اس کو اوپر چڑھاتا ہے. صالح عمل ہی اس کو آگے لے کر جاتا ہے. وہی اللہ کے ہاں صلہ پانے والے ہوں گے جو یہ کام کریں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قول کو بغیر عمل کے اور کسی قول اور عمل کو بغیر نیت کے، کسی قول عمل اور نیت کو بغیر سنت کے قبول نہیں فرماتا. والذین یمکرون سیئاتی لہم عذاب شدید ومکر اولئک ہو یبور، اور جو لوگ بری چال بازیاں کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا مکر خود ہی برباد ہونے والا ہے. اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہارے جوڑے بنا دیے. کوئی مادہ حاملہ نہیں ہوتی اور نہ بچہ پیدا کرتی ہے، مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے. کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا اور نہ کسی کی عمر میں کچھ کمی ہوتی ہے، مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوتا ہے، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. اور پانی کے دونوں ذخیرے یکساں نہیں ہیں. ھذا عذب فرات سائغ شرابه وھذا ملح اجاج، ایک میٹھا اور پیاس بجھانے والا ہے پینے میں خوشگوار، اور دوسرا سخت کھاری کے حلق چھیل دے. مگر دونوں سے تم تر و تازہ گوشت حاصل کرتے ہو، پہننے کے لیے زینت کا سامان نکالتے ہو. تو تلخ اور شیریں کی بات کی جا رہی ہے. انسان کی زندگی میں بھی تلخ اور شیرین واقعات آتے رہتے ہیں. شکر بڑا میٹھا ہوتا ہے، صبر بڑا تلخ ہوتا ہے، لیکن دونوں طرح کے حالات سے انسان اپنے لیے پھر فائدہ حاصل کر سکتا ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کے لیے تو خیر ہی خیر ہے. اللہ تعالیٰ جب اس کو نعمتیں دیتا ہے، شکر کرتا ہے، اپنے لیے خیر سمیٹ لیتا ہے. جب اس پر آزمائشیں آتی ہیں، صبر کرتا ہے، اپنے لیے خیر سمیٹ لیتا ہے. وہ تر الفلکا، اور تم دیکھتے ہو کشتی کو کہ اسی پانی میں اس کا سینہ چیرتی ہوئی چلی جا رہی ہیں، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو. وہ دن کے اندر رات کو اور رات کے اندر دن کو پروتا ہوا لے آتا ہے. چاند اور سورج کو اس نے مسخر کر رکھا ہے. یہ سب کچھ ایک وقت مقرر تک چلے جا رہے ہیں. وہی اللہ جس نے یہ سارے کام کیے تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے. اسے چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو، وہ ایک چھلکے کے بھی مالک نہیں. کتمیر کا لفظ آیا ہے. کتمیر کہا جاتا ہے کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو پتلا سا چھلکا ہوتا ہے. آج کل رمضان میں تو ہم کھجور بہت کھا رہے ہیں، کبھی دیکھیں کھجور کی گٹھلی خود کتنی حقیر چیز، اور اس گٹھلی کے اوپر جو ایک پتلا سا چھلکا سا ہوتا ہے، ایسا ٹرانسپیرنٹ سا، اس کو کتمیر کہا جاتا ہے. کہ لوگوں کے پاس کچھ نہیں، کیوں جا کے وہ در کھٹکھٹاتے ہو تم، جو خود کچھ تم کو دے نہیں سکتے، وہ تو کتمیر کے مالک بھی نہیں. انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے، اور سن لیں تو ان کا تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے. ایسی صحیح صورتحال کی خبر ایک خبردار کے سوا تمہیں کوئی اور نہیں دے سکتا، یعنی اللہ ہی تم کو حقیقت بتاتا ہے. تو یہاں سے پتا چلا کہ کسی اور سے دعا مانگنا وہ بھی شرک ہی ہے. شرک فی الدعا ہے یہ. یا ایھا الناس، اب پھر تمام انسانوں کو خطاب ہے، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم اللہ کے آگے فقیر ہو، تم اللہ کے محتاج ہو. ایک دفعہ انسان یہ سمجھ لے، ہم اگلی سانس کے لیے اللہ کے محتاج ہیں، ہم اگلے نوالے کے لیے اللہ کے محتاج ہیں، ہم ہدایت کے لیے اللہ کے محتاج ہیں، ہم خوشی کے لیے اللہ کے محتاج ہیں، ہم جنت کے لیے اللہ کے محتاج ہیں، ہر چیز کے لیے ہم اللہ کے محتاج ہیں. انتم الفقراء الی اللہ. اور یہ چیز متکبر قبول نہیں کر سکتا. کیا مطلب؟ وہ کہے گا میں اور فقیر، میں نہیں مانتا اس بات کو. نہ مانے، حقیقت بدلے گی نہیں. ہے فقیر، آزما کے دیکھ لیجئے، کتنا کچھ آپ یاد کر کر آئیں، آپ پڑھ کر آئیں، جو کچھ آپ کے ذہن کے اندر ہے وہ آپ نے اس میں ذہن میں رکھ تو لیا، لیکن اس کی کنجی کس کے پاس ہے، چابی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. اللہ چاہے گا تو وقت پڑھنے پر آپ کو وہ چیز یاد آئے گی، اللہ نہیں چاہے گا نہیں یاد آئے گی. بعض دفعہ اپنے گھر کا ٹیلی فون نمبر نہیں یاد آ رہا ہوتا ہم کو، کیسے؟ ہمارے اختیار میں ہوتا، ہم اتنے انڈیپینڈنٹ ہوتے، ہم یاد کر لیتے، لیکن نہیں کر سکتے. انتم الفقراء الی اللہ، تم فقیر ہو اللہ کی طرف. ہر نوالہ جو گلے سے اترتا ہے، اللہ سے اجازت لے کے اترتا ہے کہ اللہ اس کے حق میں غذا بن کے اتروں یا زہر بن کے. کبھی انسان میں تکبر نہیں آ سکتا، ساری اکڑ نکل جاتی ہے اگر یہ سوچ لے کہ میں فقیر ہوں. واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تو غنی اور حمید ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے کارناموں سے کسی کے دل میں اپنے لیے عزت، قدر، محبت پیدا کر لیتے ہیں. نہیں، اگر اللہ نے ماں کے دل میں محبت نہ ڈالی ہوتی تو کون ماں اپنے بچے کا خیال کرتی؟ حقیقت ہے کہ جتنا بچہ تنگ کرتا ہے ماں کو اور کوئی تنگ نہیں کرتا. کیسے ایک تو پیدا کرتی ہے, کیسے راتوں کو جاگتی ہے, کوئی اور اگر ہو تو اٹھا کر باہر پھینک دے اس چیز کو, لیکن نہیں, کیسے سینے سے لگا کے رکھتی ہے. یہ اللہ کا کرم, اس کی مہربانی, اس نے ڈالی ہے محبت تو آئی ہے. تم نہیں پیدا کر سکتے تھے, کبھی اس غرے میں مت رہنا کہ تمہاری اپنی کسی خوبی کی وجہ سے لوگ تم سے محبت کرتے ہیں. ہمارا پرابلم یہی ہے, ہم جب اپنے آپ کو ذمہ دار بناتے ہیں کہ میری فلاں فلاں خوبیوں سے لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں, پھر ہمیں ڈر لگنے لگتا ہے کہ اچھا اگر میں نے اللہ کی بات ماننی شروع کر دی تو اس کی محبت چلی جائے گی, اس کی چلی جائے گی. تو اللہ پر بھروسہ, اللہ دینے والا ہے, ہمارا اپنا کوئی کریڈٹ نہیں. یشا یذہبکم ویاتی بخلق جدید, وہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر کوئی نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے. وما ذلک علی اللہ بی عزیز, ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں. نو بڈی از انڈسپینسیبل, کوئی اتنا اہم نہیں ہے کہ وہ سمجھے کہ میرے بغیر تو دنیا نہیں چلے گی. اور آج ہمیں یہی لگتا ہے, ہم چند گھنٹوں کے لیے اللہ کا دین اور اس کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نہیں نکل سکتے. ہم کہتے ہیں گھر کیسے چلے گا, گھر بھی تو دیکھنا ہے. کیوں نہیں چلے گا, بالکل چلے گا, ہمارے بغیر بھی چلے گا. آرگنائز ہونے کی ضرورت ہے, اللہ سے مدد مانگے, ضرور اللہ توفیق دے گا. اپنی آخرت بھی تو بنانی ہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى, کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا. وان تدعو مثقلۃ الى حملها, اور اگر کوئی لدا ہوا نفس اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے کسی کو پکارے گا, لا یحمل منہ شیء, اس کے بار کا ایک ادنا حصہ بھی بٹانے کے لیے کوئی نہ آئے گا. قیامت کے بارے میں بات کی جا رہی ہے, بہت بڑے مضمون کو بہت تھوڑے سے الفاظ میں سمیٹ دیا گیا ہے یہاں پر, کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا قیامت کے دن. ولو کان ذا قربا, چاہے وہ قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صرف انہی لوگوں کو متنبہ کر سکتے ہیں جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. ومن تزکا فانما یتزکا لنفسه والى الله المصیر, جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنی ہی بھلائی کے لیے کرتا ہے, اور پلٹنا سب کو اللہ ہی کی طرف ہے. وما یستوی الاعمى والبصیر, اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں, یعنی کفر اور ایمان برابر نہیں. ولا الظلمات ولا النور, نہ تاریکیاں اور روشنی برابر ہے, یعنی جہالت اور علم ایک جیسا نہیں. ولا الظل ولا الحرور, نہ ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش ایک جیسی ہے, جنت کی ٹھنڈی چھاؤں اور جہنم کی گرمی برابر نہیں ہے. وما یستوی الاحیاء ولا الاموات, اور نہ زندے اور مردے مساوی ہیں. وہ لوگ جو پورے شعور کے ساتھ گاڈ کانشیس ہو کے کانشیسلی زندگی گزار رہے ہیں وہ, اور ایک وہ جو کہ اللہ کی طرف سے غافل ہے, بے شعوری میں, غفلت میں, لاپرواہی میں زندگی گزار رہا ہے, ایک جیسے نہیں ہو سکتے. ان اللہ یسمع من یشاء, اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے. ایک اور مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ جو چاہتا ہے سننا اللہ اس کو سنوا دیتا ہے. وما انت بمسمع من فی القبور, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں, جو قبر کے اندر چلے گئے. یہ کون ہے قبر میں جانے والے؟ ایک تو یقیناً بات مردوں کی ہے کہ مردوں کو تم نہیں سنا سکتے, دوسرے کچھ چلتے پھرتے مقبرے بھی ہیں, ایسے لوگ جن کی روحیں مر کر ان کے جسم کے اندر دفن ہو گئی ہیں. جیسے ابو جہل اور ابو لہب مردہ نہیں تھے لیکن در حقیقت مردے تھے, چلتے پھرتے مقبرے تھے, ان کی روحیں بالکل مر چکی تھیں. اور جب کوئی انسان بھی مر جاتا ہے, جب جسم ختم ہو جاتا ہے تو اس کو کھانے کی طلب نہیں ہوتی, اسی طرح مردہ روح, اس کو وحی کی کوئی طلب نہیں ہوتی, کوئی قرآن نہیں سننا چاہتے. تو جن کی روحیں مر گئیں ان کو آپ نہیں سنا سکتے, وہ دفن ہو گئے ہیں قبروں میں, ایک طرح سے دنیا کی لگژریز کے اندر قید ہو کے رہ گئے ہیں. بالکل جیسے ریشم کا کیڑا ہوتا ہے, اپنے گرد وہ ریشم بنتا رہتا ہے اور وہی ریشم پھر اس کی قبر بن جاتا ہے. تو دنیا کی لگژریز, دنیا کے رشتوں, دنیا کی محبتوں کے اندر ایسے غرق ہو گئے, اب ان تک ہدایت کی بات نہیں پہنچے گی. ان انت الا نذیر, آپ تو بس ایک خبردار کرنے والے ہیں. ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر, اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی متنبہ کرنے والا نہ آیا ہو. اب اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں, ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل اور صحیفے اور روشن ہدایات دینے والی کتاب لے کر آئے تھے، پھر جن لوگوں نے نہ مانا ان کو میں نے پکڑ لیا۔ دیکھو میری سزا کیسی سخت تھی۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے ہم طرح طرح کے پھل نکال لاتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں؟ پہاڑوں میں بھی سفید، سرخ اور گہری سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہیں۔ انما یخش اللہ من عباده العلماء ان اللہ عزیز غفور۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، بے شک اللہ زبردست اور درگزر فرمانے والا ہے۔ ربیع بن انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ عالم نہیں ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ بہت سی احادیث یاد کر لینا یا بہت سی باتیں کرنا کوئی علم نہیں ہے، بلکہ علم وہ ہے جس کے ساتھ اللہ کا خوف ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مکمل فقیہ وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرے اور ان کو گناہوں کی رخصت بھی نہ دے، ان کو اللہ کے عذاب سے مطمئن بھی نہ کرے اور قرآن کو چھوڑ کر کسی دوسری چیز کی طرف رغبت بھی نہ کرے۔ تو اصل عالم وہ نہیں ہے کہ جو ساری مخلوق کا علم تو رکھتا ہو لیکن خالق سے غافل ہو، مخلوق سے متاثر ہو اور خالق سے ان امپریسڈ ہو، بلکہ جتنا جتنا علم ہوگا جس کے پاس اتنا ہی زیادہ اللہ کی عظمت اس پر آشکارا ہوگی، چاہے ٹیلیسکوپ میں سے دیکھے چاہے مائکروسکوپ میں دیکھے۔ ان الذين يتلون كتاب الله وقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور۔ جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کے متوقع ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا۔ اس تجارت میں انہوں نے اپنا سب کچھ اس لیے کھپایا تاکہ اللہ ان کے اجر پورے کے پورے ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے ان کو عطا فرمائے۔ انہ غفور شکور، بے شک اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے، قدر شناس ہے اللہ۔ یعنی جو اللہ کی راہ میں لگا دیا وہی ایسٹ ہے، اور جو اللہ کی راہ میں نہیں لگایا بچا کے رکھ لیا وہ لائبلٹی بنے گا قیامت کے دن۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب ہم نے تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی ہے وہی حق ہے، تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آئی تھیں، بے شک اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے وراثت کے لیے اپنے بندوں میں سے چن لیا، اب کوئی تو ان میں اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے اور کوئی بیچ کے راستے پر ہے اور کوئی اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے، یہی بہت بڑا فضل ہے۔ اب یہاں پر انسان خود دیکھ لے کہ کتاب کا وارث اللہ نے بنایا کس کو؟ مجھ کو اور آپ کو۔ ہمارے پاس آج قرآن ہے اور اس میں تین کیٹیگریز ہیں جو بتا دی گئی ہیں۔ ایک جو کہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، یعنی اس کتاب کا حق ادا نہیں کرتے، نہ خود عمل کرتے ہیں نہ دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ دوسرے کچھ بیچ بیچ کے لوگ ہیں، تھوڑا بہت کر بھی لیتے ہیں، کچھ گناہ بھی ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو کہ سابقون بالخیرات، نیکیوں میں دوڑ لگانے والے ہیں، تیزی کے ساتھ آگے جاتے ہیں، خود بھی عمل کرتے ہیں، دوسروں کو بھی بتاتے ہیں۔ اور ان کے لیے کہا کہ ذالک ھو الفضل الکبیر، یہ ہے اللہ کا بہت بڑا فضل۔ تو کمپٹیشن ہمیں کرنا ہے تو ہم اس میں کمپیٹ کریں کہ ہم سابقون بالخیرات والے لوگوں میں شامل ہو جائیں، اور ان کا بدلہ کیا ہوگا؟ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير۔ ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے، وہاں ان کو سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ جنت عدن کی بات کی جا رہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت عدن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے تعمیر کیا ہے، جس کی ایک اینٹ سفید موتی کی، ایک سرخ یاقوت کی، ایک سبز زمرد کی ہے۔ उसकी मिट्टी मिस्क की है, उसके संग्रेजे लूलू के हैं और उसका घास जाफरान का है। एक और हदीस में आता है जन्नत अदन के बारे में, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में जन्नतियों के लिए दो बाग चांदी के होंगे और उसके बर्तन और हर चीज चांदी की होगी, और दो बाग सोने के होंगे यानी उसके बर्तन और हर चीज सोने की होगी। लोगों के लिए जन्नत अदन में अपने रब को देखने में कोई चीज रुकावट ना बनेगी सिवाय उसकी किबरियाई की चादर के जो उसके चेहरे मुबारक पर होगी। दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको जन्नत अदन में दाखिल फरमाए। وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور, وہ کہیں گے شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہم سے سارے غم دور کر دیے, یقینا ہمارا رب معاف کرنے والا اور قدر فرمانے والا ہے, جس نے ہمیں اپنے فضل سے ابدی قیام کی جگہ ٹھہرا دیا, اب یہاں نہ ہمیں کو مشقت پیش آتی ہے نہ تکان لاحق ہوتی ہے, کوئی بوریت نہیں ہوگی یعنی کوئی اکتاہٹ نہیں ہوگی جنت میں۔ دنیا میں تو مومن نوکری کر رہا ہے نا, جاب پر ہے, اور ویکیشن ٹائم شروع ہوگا اس کا جب وہ یہ دنیا کی زندگی چھوڑ کر اپنے رب کے پاس جائے گا, ریلیکسیشن ہے, لیجر ہے, پلیجر ہے۔ والذین کفروا, اس کے برعکس جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے, نہ ان کا قصہ پا کر دیا جائے گا کہ مر جائیں, نہ ان کے لیے جہنم کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی۔ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو کفر کرنے والا ہو, وہاں وہ چیخ چیخ کر کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال تاکہ ہم نیک عمل کریں ان اعمال سے مختلف جو ہم کرتے رہے تھے۔ ان کو جواب دیا جائے گا کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی جس میں کوئی سبق لینا چاہتا تو سبق لے سکتا تھا, اور تمہارے پاس متنبہ کرنے والا بھی آ چکا تھا, اب مزہ چکھو, ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو 60 سال کی عمر دے دی اب اس کا کوئی عذر نہیں باقی رہا, وہ یہ کہہ نہیں سکے گا کہ اللہ مجھے تو مہلت نہیں ملی۔ ان اللہ عالم الغیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور, بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ چیز سے واقف ہے, وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے, وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ اب جو کوئی کفر کرتا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے, اور کافروں کو ان کا کفر اس کے سوا کوئی ترقی نہیں دیتا کہ ان کے رب کا غضب ان پر زیادہ سے زیادہ بھڑکتا چلا جاتا ہے۔ کافروں کے لیے خسارے میں اضافے کے سوا کوئی ترقی نہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کبھی تم نے دیکھا بھی ہے اپنے ان شریکوں کو جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہو؟ مجھے بتاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے یا آسمانوں میں ان کی کیا شرکت ہے؟ اگر یہ نہیں بتا سکتے تو ان سے پوچھئے کیا ہم نے انہیں کوئی لکھی ہوئی تحریر دی ہے جس کی بنا پر یعنی اپنے اس شرک کے لیے کوئی صاف سند یہ رکھتے ہیں؟ بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو محض فریب کے جھانسے دیے جا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کو ٹل جانے سے روکے ہوئے ہے, اور اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا ان کو تھامنے والا نہیں ہے۔ بے شک اللہ بڑا حلیم اور درگزر فرمانے والا ہے۔ یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے اگر کوئی خبردار کرنے والا ان کے ہاں آ گیا ہوتا تو یہ دنیا کی ہر قوم سے آگے بڑھ کر راست رو ہوتے, مگر جب خبردار کرنے والا ان کے پاس آ گیا تو اس کی آمد نے ان کے اندر حق سے فرار کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کیا۔ یہ زمین میں اور زیادہ استکبار کرنے لگے اور بری بری چالیں چلنے لگے, حالانکہ بری چالیں اپنے چلنے والوں ہی کو لے بیٹھتی ہیں۔ اب کیا یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ کا جو طریقہ رہا ہے وہی ان کے ساتھ بھی برتا جائے؟ یہی بات ہے تو تم اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے, اور تم کبھی نہ دیکھو گے کہ اللہ کی سنت کو اس کے مقرر راستے سے کوئی طاقت پھیر سکتی ہے۔ کیا یہ لوگ زمین میں کبھی چلے پھرے نہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے بہت زیادہ طاقتور تھے۔ اللہ کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی, نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں, وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر کہیں وہ لوگوں کو ان کے کیے کرتوتوں پر پکڑتا تو زمین پر کسی جان کو جیتا نہ چھوڑتا۔ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا, مگر وہ انہیں ایک مقرر وقت تک کے لیے مہلت دے رہا ہے, پھر جب ان کا وقت آن پورا ہوگا تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا۔ والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔